اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ صبح سورت کہف پڑھی آج؟ جس نے بڑی ہاتھ کھڑا کرے. الحمدللہ، کل جو حصہ پڑھا تھا وہ اور آج جو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ اس میں تھوڑا بہت فرق ضرور محسوس کریں گے. ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں سورت کہف کی 16ویں پارے کے آغاز سے. آپ اسی دوران اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کر لیجئے، ٹھیک ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 16ویں پارے کا آغاز کریں گے، لیکن ہر دن کی طرح ایک دم نیا پارہ شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں پیچھے والے پارے میں سے، اور خاص طور پہ یہاں تو سورت کہف کا ابتدائی حصہ جس کا آغاز پارے کے اینڈ پہ ہوا تھا اور یہاں اسی سے متعلق کچھ باتیں ہیں، تو تھوڑی سی بات کریں گے کہ سورت بنی اسرائیل 15ویں پارے میں جو ہم نے پڑھی، جس میں بار بار قرآن کا لفظ تھا، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو اس میں قرآن پاک کے لفظ کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا، اور قرآن پاک کو آپ کی میری زندگی کا ایک نیویگیٹر بنا کر پیش کیا. حقیقت یہ کہ قرآن ہی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے جس سے انسانیت آج دوچار ہے. پھر اس میں ہمیں 10 کمانڈمنٹس جو پچھلی قوموں کے تھے اسی کو سامنے رکھ کر مزید اخلاق اور آداب اور معاملات کی گتھیاں سلجھانے کا موقع دیا. اس کے بعد جب سورۃ کہف شروع ہوئی یہ بڑی اہم صورت ہے. تھوڑا سا وہ بات سن لیجئے جو آپ کو اب آج کے اس حصے کو سننے پہ مزید مددگار ثابت ہوگی کہ سورت کہف کے شروع پہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا. یہ جوانوں کا ایک گروہ تھا جس نے وقت کے رواج اور رسم و رواج سے کمپرومائز نہیں کیا اور بزرگوں اور بڑوں کی طرح یہ نہیں کہہ دیا کہ جو ہمارے بڑے کہتے تھے ہم وہی کریں گے. ہر دور میں لوگوں کو ضرور ہی اس چیز کا موقع آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے آزمائے جاتے ہیں. سورت کہف کے آغاز میں اصحاب کہف کا قصہ آپ کو مجھے یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کا امتحان ہوگا اور کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوگا کہ سب کچھ لے کر آزما لیا جائے گا. اس کے فوراً بعد باغ والوں کا قصہ تھا, دولت پرستی کا شرک تھا کہ جب دنیا میں کسی کو بھی دولت مل جاتی ہے تو اس کو ایک خیال آنے لگتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہ مجھے میری اپنی قابلیت پہ ملا اور چونکہ یہاں مل گیا تو آگے جا کے بھی مل جائے گا. یعنی گویا کہ اپنے اوپر توکل کرنے کا تصور آنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک ایمان والا جب اس دنیا سے آگے جائے تو وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہو. ہم نے دیکھا کہ اصحاب کہف کے ساتھ غار میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی انیوژل باتیں کی جس میں ان کے لیے ان کے آرام کا پورے کا پورا خیال رکھا گیا. کتنی قسم پرسی کی حالت میں وہ غار میں گئے تھے, لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چھوٹے سے انکیوبیٹر میں ڈال دیا, وہ ان کے لیے روم ٹیمپریچر سیٹ کر دیا, ان کی کروٹیں بدلا دیں. اصل میں یہ آپ کے میرے لیے ہے, آپ اللہ کے لیے نکل کرتے دیکھیے. اتنے قدردان ملیں گے کہ آپ کو اللہ کے شاکرن علیمہ کا یقین آنے لگے گا. نکلے باہر تو لوگ ان کے نام پہ مسجدیں بنانے کو تیار ہو گئے. اصل میں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ دین کے راستے میں شروع کے دن مشکل کے ہوتے ہیں, بعد میں اللہ تعالیٰ انجام اچھا کر لیتا ہے. اسی طرح مومن جب موت کے بعد قبر سے اٹھے گا تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے بے قدر ہو کے تو دیکھ, قدر کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا. اللہ کے کوچے میں بک کے تو دیکھ, انمول نہ کر دوں تو کہنا. میری اس بات کو اپنے سے ہر ایک وہ سمجھ رہا ہوگا جس کا وقت اب اللہ کے رستوں میں لگتا ہے, جس کا مال اللہ کے راستوں میں لگ رہا ہے, جس کے گھر والے شوہر بچے دین کے راستوں میں بھاگتے ہیں. کون اتنی قدر کرتا ہماری جتنی اللہ تعالیٰ نے کی. تو کیا سیکھا اس واقعے سے ہم نے کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کھپا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنا دیتے ہیں. جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنی زیادہ مدد ہوگی, اور جتنا بچا بچا کے خود کو رکھیں گے بچیں گے پھر بھی نہیں. اور یہ بھی سیکھا کہ گھر کے آرام دہ ماحول میں جہاں شرک کی طرف ان کو مائل کیا جا رہا تھا ادھر آرام نہ ملا, لیکن غار کے سیدھے سادے ماحول میں ان کو رحمت محسوس ہوئی. یعنی بہترین لگژریس لائف گزارنے والے بچے بھی اتنے خوش نہیں جتنے وہ غار میں تھے. آج کا انسان بہت زیادہ لگژریس لائف کا عادی ہونا چاہتا ہے. تو یاد رکھیے کہ راحت کی تعریف یہاں سمجھ آتی ہے کہ جب آپ آخرت کی طلب کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دنیا بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. حضرت آسیہ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 28 پارے کے آخر میں. گھر کا محل چھوڑ دیا, مس ورڈ کہہ لیجئے, فرسٹ لیڈی آف دی مصر تھیں. کیسے فرعون کے سجے سجائے محل میں رہنا اس عورت کو عذاب لگنے لگا. وہ خوبصورت شوہر, محبت کرنے والا, پیار کرنے والا, وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ والا نہیں بننا چاہتا, وہ اللہ کے رستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا. تو آج بھی بہت ہینڈسم شوہر ہوں, سجے ہوئے گھر ہوں اور بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, لیکن جب اللہ پر نظر لگ جاتی ہے تو یہ چیزیں سجتی نہیں ہیں. مومن کی راحت وہاں ہوتی ہے جہاں بلا کھٹکے اپنے رب کی عبادت کر سکے. اس کو وہ گوشہ نشینی کی جگہ زیادہ اچھی لگتی ہے بہت بڑی بڑی گیدرنگز اور پارٹی سے, یہاں اللہ کے قانون ٹوٹتے ہوں. ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے دلوں میں روب بھی ڈال دیا, غار کے دروازے پہ کتے کو بٹھا دیا, اندر نہیں آنے دیا تاکہ اللہ کی رحمت آتی رہے, کروٹیں بدلوا دیں تاکہ بیڈ سول نہ ہو, کہیں ان کا بلڈ سرکولیشن سے رک نہ جائے. یہ کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جو آپ سے آپ کی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہو. وہ غافل سو رہے تھے لیکن ان کا ولی تو غافل نہیں تھا. اور جس کے راستے میں نکلے تھے اس کو ان کے ہر کام کی فکر تھی. جس رب کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہو کیا وہ تمہاری قدر نہیں کرے گا؟ یہ ہے سبق اصحاب کہف کا. ہم اپنی نظریں دوسروں پہ لگاتے ہیں, وہ میری مدد کرے گا, وہ مجھے دیکھے گا, وہ میرے لیے کچھ کرے گا, کچھ بھی نہیں کرے. اور ذرا سا لوگ پیچھے ہونے لگے نا تو ہمارا دل ڈوب جاتا ہے, ہائے اب کچھ نہیں ہوگا, ہائے شوہر ساتھ نہیں دیں گے تو میں کیا کروں گی, ہائے بچے, ہائے گھر والے. تو یاد رکھیے پھر اللہ آپ کو مجھے انہی کے بس پہ ڈال دیتا ہے. آپ ایک اللہ کا در کھٹکائیے اور اس کو کہیے کہ وہ آپ کے شوہر کا دل بدلے اور وہ آپ کی بیوی کا دل بدلے اور وہ آپ کے بچوں کو آپ کا معاون بنا دے. اوپر اٹھا لیں اپنی نگاہوں کو. اور پھر یہاں سے ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اللہ والے بحثوں میں نہیں پڑتے. اٹھ کر یہ نہیں کہا, ہیڈ کاؤنٹ نہیں بنے کتنے تھے کہاں تھے. یاد رکھیے اگر آپ نے بھی کوئی بہت ہی بڑا کام کرنا ہے زندگی میں, اگر دعا کی ہوئی اور خواہش کی ہوئی ہے تو بحثیں چھوڑ دیجئے, دین کی بحثیں بھی چھوڑ دیں. کوئی ایک سے دوسری بات پہ آپ کی بات نہیں مانتا کہ ٹھیک ہے اللہ نوز دی بیسٹ, اللہ کے پاس معاملہ ہوگا, اس کا رنگ بدل جائے گا. اللہ کا نام لے کر تو دیکھیے لوگ آپ سے زیادہ ابھی بھی اللہ سے ہی ڈرتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ادھر ادھر کی بحثوں میں پڑے بغیر آپ کو مجھے وہ بہترین واقعہ سنا دیا اور سب سے قیمتی متاع بچا کر غار میں آئے تھے. ایسے وقتوں میں جب نکلے لوگ کہتے ہیں سونا ساتھ لے جاؤ, چاندی لے جاؤ, مشکل میں کام آئے گا, وہ اپنے ایمان کی قیمتی دولت بچا کر غار میں آئے. اللہ نے وہاں گھر کا سارا ثواب جمع کر دیا. ہوتا کیا کہ جب بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے نا تو جو سستی اور جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں ہم پہلے وہ بیچتے ہیں, کہتے ہیں چلو استعمال بھی نہیں ہو رہی بیچ دیتے ہیں. مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہوتا ہے. وہ سب کچھ بیچ لیتا ہے لیکن آخر تک ایمان نہیں بیچتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایمان کے بغیر میری زندگی بیکار ہو جائے گی. تو ایمان کی آزمائش قرآن پڑھتے ہی آنے لگتی ہے, یاد رکھیے. اور خاص طور پہ اگر گھر کا ماحول مختلف ہو, سب کھڑے ہو جائیں گے آپ سے حقوق مانگنے, ایسے جیسے لوگ قرض مانگنے آتے ہیں نا. اچھا حج پہ جا رہے ہیں, پہلے ہمارا قرض تو دے کے جائیں. اچھا آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں, پہلے وہ جو حساب تھا وہ تو پورا کر جائیے. جب اب اللہ کی طرف آتے ہیں اور خاص طور پہ سچے دل سے علم سیکھنے آتے ہیں نا تو سب سے پہلے لوگ حقوق کی آپ سے بانٹ لیتے ہیں. اور ہوتا بھی یہی ہے, اصل میں ہم نے اللہ کے بھی کچھ حق بندوں کو ہی دیے ہوتے ہیں. اب وہ اپنے ساتھ ساتھ اللہ کے حق لینے کے عادی تھے, اب آپ نے ایک دم فتویٰ سنا دیا, آج کے بعد میں صرف وہ کروں گی جو میرا اللہ چاہے گا اور اللہ کہے گا, میں نافرمانی کا کام نہیں کروں گی. بس اس پہ وہ انسیکیور فیل ہونے لگتے ہیں. اگر آج کے دور میں کوئی نبی آتا, سمپل سی بات سمجھا دوں, ہر دور کے نبی کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق معجزات دیے جاتے تھے. جیسے موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا تو جادو نما ان کے معجزے تھے, ید بیضہ اور لاٹھی کا سام بننا. آج کے اس بارے میں ہم اس کی پوری ڈیٹیلز پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عرب تھے ان کو اپنی زبان دانی پہ بہت مان تھا تو اس کا معجزہ تھا. یقین کیجئے اگر آج کے دور میں کوئی نبی آتا, جو نہیں آنا, قیامت تک نہیں آئے گا اب کوئی, کیونکہ میرے آپ کے نبی آخری نبی تھے, تو وہ سائنٹیفک فیکٹس اینڈ فگرز لے کر آتا, بڑے بڑے گیجٹس ہوتے اس کے پاس, یا بیٹھے بیٹھے چاند کو لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا. کیونکہ آج سائنس کا غلغلہ, آج میٹیریلسٹک اپروچ اتنی ہو گئی. اور دجال جب آئے گا, جس کے آنے کے پورے اسباب بنتے جا رہے ہیں, اللہ کے نبی کے حدیثوں کو پڑھ کر دیکھیے تو بالکل دجالیت دنیا میں پھیلتی ہے. ہر چیز کو اب پیسے سے تولا جانے لگا, رشتوں میں وہ مٹھاس نہیں, وہ ٹھنڈک نہیں, وہ خوشی نہیں. تو کیا پتہ چلا پھر آج کے دور کے لوگوں کا جہاد آپ کا میرا, ہر سائنسی ترقی کو استعمال کرو اس پیغام کو عام کرنے کے لیے. آج آپ پر میں مدرسوں میں اور مسجدوں میں اور خانقاہوں میں چھپ کے نہیں بیٹھ سکتے. ایسے دیندار موتیوں سوتنے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہونے کے باوجود ویلڈ نہیں رہتے, جو لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے دنیا کے تقاضوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے, اور پھر اس کے بعد ان کو زمانے کی دوڑ میں ساتھ چلنا پڑتا ہے. قرآن اور سنت نہ چھوٹے, پھر جتنا مرضی آگے بڑھیے. اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ آج کے اس دجل اور آج کے اس شر سے آپ کو مجھے نبٹنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنے والا بنائے. آپ کے سیل فونز استعمال ہوں تو قرآن کے لیے, آپ کے لیپ ٹاپس اور آپ کی جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ کے اس دین کے پروموشن میں چلی جائیں. آج تیر تلوار کہاں کوئی مانگتا ہے, ایٹامک انرجی اور نیوکلیئر بومز کے دور میں اب تلواروں اور تیروں کی بھی کوئی اتنی اہمیت نہیں رہے گی. آج کے دور میں آپ کو مجھے حصہ ڈالنا ہے. اپنی ان IT سکلز کو لے کر آئیے, آج اگر آپ سے اللہ یہ کام لے لے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ نبی کے دور میں ہوتے تو پھر تیر تلواریں بھی اٹھا لیتے. ہر دور کا ایک اپنا تقاضا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کو لینے والا بنائے. پھر آخر میں دیکھیے کہ یہ اصحاب کہف جب یعنی زندہ ہوئے تو انہوں نے حلال کھانا مانگا, ولجت لطف, اس کے اوپر ہم نے نصف پارہ دیکھا تھا, لطف کی بات کرو. اتنے بھوکے تھے پھر بھی کہا کہ کھانا پاکیزہ ہی لے کے آنا. لیکن لوگوں نے کیا کہا کہ اب ان کے اوپر ایک قبر بنا دیتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سی سنت رہی ہے. لوگ قربانیاں نہیں دینا چاہتے, ہجرتیں نہیں کرنا چاہتے, اور ایسے نیک لوگوں کے جانے کے بعد ان کی قبروں پہ مزار, درگاہیں ہیں, آستانے اور نہ جانے کیا کچھ بنا کے من مانے کام کرتے ہیں. وہ پہنچ کے اپنے انجام کو گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھی جگہ پہنچے ہوں گے اگر توحید کو پھیلانے والے تھے. لیکن فکر آپ کو اور مجھے لگنی چاہیے اگر ہم ان آستانوں پہ جا کر یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہاں بابا جی کے آستانے پہ آ جائیں گے, دعائیں کریں گے تو قبول ہوں گی. تو اسلام ہر طرح کی قبر پرستی اور قبروں پہ مسجدیں بنانے کا رد کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے چند سلائڈز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے ملی. ایک سے ایک سلائڈ کو دیکھ کر آپ اپنے بھی کانسیپٹس کلیئر کر سکتے ہیں کہ کیسے قرآن آپ کی میری زندگی کا نیویگیٹر بن جاتا ہے. اور اصل بات کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کے اجر بہترین انداز سے ملیں گے. اور یہ بھی ہم نے سیکھا کہ رب ارحم ہما کما ربیانی صغیرہ. کچھ محسوس کی محبت اپنے ماں باپ کی؟ کسی کو موقع ملا اظہار محبت کا؟ کسی کو دعا کا موقع ملا؟ بس پڑھتے جائیے اور اپنے دل میں محبت بڑھاتے جائیے. عبادت اللہ کی لیکن رسپیکٹ ماں باپ کی اور بزرگوں کی, بڑوں کی. پھر اسی طرح قرآن شفا اور رحمہ ہے, اور جو دنیا کے لیے صرف ارادہ کرے گا اس کو دنیا اللہ دینا چاہے تو دے دے, نہ دینا چاہے تو نہیں دے گا. لیکن آخرت کے لیے ارادے کے ساتھ ساتھ سعی بھی چاہیے اتنی جتنی سعی کا حق ہے. اور تیسری شرط تھی کہ وہ مومن بھی ہو. اور اللہ کے صاحب کن فیکون ہونے کو بھی دیکھا, اور شیطان نے گیو اپ کر دیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا لیکن اللہ عبادک منہم المخلصین کی اللہ کی پکار سن کر اس کو بھی جرت نہ ہوئی کہ مخلص بندوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اخلاص سے مالا مال کر دیں تاکہ شیطان ہم سے بہت دور ہو جائے. چلیے یہ تو ہو گئی شروع کے حصہ, اب ہے آخری قصہ جس پہ پھر آج کا پارا بھی شروع ہوگا. وہ ہے تیسرا واقعہ, اور وہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ وقت کے نبی تھے. اللہ نے ان کو تورات دی. ایک موقع پہ کسی شخص نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے. موسیٰ کے دل میں کوئی بڑائی کا خیال نہیں تھا, لیکن ریئلٹی بیسڈ حقیقت پہ مبنی بات کی یہ سوچتے ہوئے کہ میرے پاس الہامی کتاب ہے تو میں ہی ہوں گا. یعنی یہ بالکل وہ کانفیڈنس ہے جو اللہ کی بات پڑھنے پڑھانے والے کو ہوتا ہے دنیاوی علوم حاصل کیے ہوئے لوگوں کے مقابلے میں, کہ تم جو مرضی پڑھ پڑھا لو لیکن میرے پاس تو اللہ کا کلام ہے. انہوں نے جب اپنا نام لے دیا تو اللہ کو یہ بات ذرا اچھی نہ لگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں موسیٰ, آپ کو یہ نہیں تھا کہنا چاہیے, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کو پتا, اپنا نام نہیں لینا. یہاں دیکھیے نبی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اپنا نام لکھ دے. ہم سب سے پہلے میڈ بائے, ریٹن بائے, ٹاٹ بائے, اپنے نام کے بغیر تو ہمارا فلائر بھی پورا نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ صرف ایک ضرورت کا تقاضا نہ ہوتا. اور یہ میں اپنے اوپر لے کر آپ کو کہنے لگی ہوں, کتنا خوبصورت فلائر ہوتا ہے لیکن اس پہ سب سے زیادہ جو چیز میں برداشت کرتی ہوں صرف اس لیے کہ شاید لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ نام دیکھ کر لوگ پھر آ جاتے ہیں, اچھا وہ ہیں ہم آ جائیں گے. نہیں نہیں پھر اتنے دور آپ کو بلایا اگر آپ کا نام نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کون درد دے رہا. صرف اس سوچ کے ساتھ میں فلائر پہ اپنا نام برداشت کرتی ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا. میں کون ہوں, مجھے کون جانتا ہے, میری اوقات کیا ہے. لیکن جب انسان اپنی بڑائی کا شکار ہوتا ہے نا, پہلے اپنا نام لکھتا ہے. یہ ہڈن فیکٹرز ہوتے ہیں. اور واقعی میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ دنیا ہم نے بنائی ہوتی نا, ہر پھول کے نیچے ہمارا نام لکھا ہوتا, اور ہر پتی پہ اور درخت پہ. کبھی آپ کو درختوں, پھولوں, پتیوں پہ اللہ کے نام دکھے؟ وہ تو بول بول کے بتاتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ہم نے سیکھی ابھی تک کے حصے میں, کہ جب یہ پتہ چلا کہ اچھا میرے سے بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ تو پھر ہم ہوتے تو ناراض غصہ، ہاں میں عالم، میں پڑھاتی، میں پڑھنے ہوں. یاد رکھیں یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ عالم کا شیطان بھی عالم ہی ہوتا ہے. عام دنیا دار لوگ آپ کی بات سننے میں آئیں گے، خوش ہوں گے، رو کے جائیں گے. اور اگر آپ کو چار لفظ آتے ہیں اور آپ کہیں پڑھاتے بھی ہیں اور چند لوگ آپ کو جانتے ہیں، صرف اس لیے لوگ کہیں گے، اب میں اگر وہاں جا کر بیٹھ گئی تو میرے شاگرد کہیں گے اچھا آپ بھی ادھر آئی ہیں اس کے اندر، کہ پھر آپ ان سے کوئی چھوٹے درجے کی استاد ہوں گی. یہ ہے فتنہ. موسیٰ نے ایسا کوئی احساس کمتری شو نہیں کیا کہ میں چھوٹا اور وہ بڑا کا، اچھا میرے سے بڑا تو میں اس سے سیکھ لیتا ہوں. اور یاد رکھیے گا تعصب، آج تعصب، ناموں کی بات، جماعتوں کی بات، گروہوں کی بات، اداروں کی بات، استادوں کی بات لے کر کتنے لوگ ہیں جو ادھورے پدھورے علم کے ساتھ لوگوں کو ٹیچ تو کر رہے ہیں، حق نہیں ادا کر رہے. یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. لیکن صرف اس لیے کہ ہم پڑھا رہے ہیں تو اب ہم پڑھنے لگیں. بس میں اپنے اوپر لوں، میں کو مجھے تو آپ نے اتنی کھلی جگہ دے دی، اتنا اونچا اسٹیج سجا دیا، میرے تو ارد گرد آپ کو کوئی بھی نہیں دکھ رہا اور آپ سارے جڑ جڑ کے بیٹھے میں، کونی بھی لگ سکتی ہے، ہاتھ بھی لگ سکتا ہے، تو میں ادھر سے اتر کے وہاں بیٹھوں؟ واللہ ہی ترستی ہوں اس بات کے لیے. اور جہاں کبھی زندگی میں موقع ملا ہے چھپ کے بیٹھ کے سیکھا جا کر، کسی بھی عالم، اسکالر، درس، جہاں بھی موقع ملا، یہ سوچ کے کہ جب لوگ میری بات سننے آتے ہیں تو وہ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بیٹھ کے نہیں پتہ چلتا کہ آپ کتنا لمبا بول گئے اور کتنا آپ کو اسٹریچ دینا تھا. سنتے ہوئے انسان تھک جاتے ہیں، بولتے ہوئے نہیں تھکتا انسان. تو یہاں سے یہ ادب بھی سیکھا. آپ کے میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، اگر واقعی اللہ نے آپ کو علم کے لیے چنا ہے، آپ ایک استاد ہیں سر آنکھوں پہ، آپ دین کے مبلغ ہیں سر آنکھوں پہ، آپ کو پڑھانا آتا ہے الحمدللہ، لیکن مزید سیکھنے سے اگر اپنے آپ کو روکیں گے تو یاد رکھیے کہ آپ کے اندر سے پختگی ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر کو بھی ہر چند سال کے بعد ریفریشنگ کورسز کرنے پڑتے ہیں آنے والے دور کے تقاضوں کے مطابق علاج کرتے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے جو آخری حصہ ہم نے سورت کا دیکھا تھا، 15ویں پارے کے آخر میں ہم نے موسیٰ کی علم کے لیے کمٹمنٹ دیکھی تھی، میں ٹلوں گا ہی نہیں، جاتے ہی جاؤں گا، رستہ بھی بھول گئے پھر پلٹ کر واپس آئے. اور اپنے ساتھ اپنے شاگرد کو رکھا، موسیٰ کے ساتھ یوشع بن نون تھے، شاگرد بھی تھے اور کہتے ہیں کہ بہنوئی بھی تھے، غلام بھی تھے، ساتھ رکھا. علم کا سفر تنہا نہیں طے کرنا چاہیے، استاد کو کسی جگہ اکیلے نہیں جانا چاہیے. بڑی محرومی کی بات ہے اگر کسی کو موقع ملے اور وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا لے. اور یہی ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا سفر چل رہا تھا، وہ جگہ آ گئی جہاں استاد نے ملنا تھا، ملے. اب کیا ہوا؟ استاد نے بڑی سخت پابندیاں لگا دیں. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج کے پارے کو لیں گے. 16 پارہ ہے ہمارا اور آیت نمبر 76 سے شروع کریں گے. ٹاپک لکھیے، استاد اور شاگرد کا رشتہ. میں کہہ سکتی ہوں کہ 15ویں پارے میں جس محبت اور جذباتی کیفیت کے ساتھ یہ لفظ بولا تھا نا کہ میرا رشتہ میرے ماں باپ سے، اسی پیار اور اسی محبت، بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ شکر کے جذبات کے ساتھ یہ رشتہ بول رہی ہوں. دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ماں اور باپ کے رشتے کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے. استاد کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ جڑا رہا تو آپ بہت آگے جائیں گے. کسی نے کہا نا کہ راہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غم خوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے. استاد قومیں بناتے ہیں. استاد کی کسی معاشرے میں عزت ہونا اس معاشرے کے مہذب ہونے کی دلیل ہے، اور کسی معاشرے میں استاد کو زر خرید غلام سمجھ کر یا چوکیداروں اور ڈرائیوروں جیسے پے اسکیل پہ رکھنا، یاد رکھیے، اس قوم کے زوال کی علامت ہے. جرمنی کا نام لوں گی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر کئی دفعہ دیکھا ہے. آپ بس میں سفر کریں، ایئرپورٹس پہ سفر کریں، یا راہ جاتے لوگوں کو دیکھیں. آج کا بھی دور جس میں لوگ سیل فون سے کھیلتے دکھتے ہیں ہر جگہ، آپ کو پوری دنیا میں یہی ہے، لیکن ان لوگوں کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے. اور وہ قوم بہت پڑھاکو قوم ہے. ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ علم دوست قوم ہے، ترقی بھی اسی لیے کرتے ہیں وہ لوگ، 10-15 سال بعد کا پلان بنا کر کام شروع کرتے ہیں. تو وہاں استاد کا پے اسکیل ڈاکٹرز اور بڑے بڑے پروفیشنز والوں سے زیادہ ہے. ایک موقع پہ کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے جا کر مطالبہ کر دیا کہ ہم ڈاکٹرز ہیں بھائی, لائرز, اور ہم سیاستدان, تو ہمارا تو ذرا اوپر ہونا چاہیے نا, کیونکہ یہ ذہنوں پہ ایک بہت بڑا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ریلیونٹ لوگ تھے ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کا اسکیل اس ہستی سے زیادہ کیسے کر دیں جس نے آپ کو ڈاکٹر بنایا, جس نے آپ کو لائر بنایا. یعنی اگر آج آپ ڈاکٹر ہیں تو کس کے پڑھانے سے بنے, اور اگر اس کو آپ دین پہ رکھ لیجئے تو پھر آپ بتائیے کہ دین کے نام پہ. تو میں کہتی ہوں کہ دنیا کے استادوں نے تو الف بے تے اے بی سی 2+2 نہ پڑھایا ہوتا تو آج ہم اس قرآن کا ترجمہ پڑھتے؟ میں تو جب قرآن پڑھتی ہوں اور اردو پڑھتی ہوں تو مجھے اپنی ایک ایک ٹیچر یاد آتی ہیں جنہوں نے میرے لیے یہ آسانیاں کی. آج بھی وراثت کے مسائل جب پڑھوں پڑھاؤں مجھے بہت پسند ہیں الحمدللہ, اور بہت شرح صدر اس پہ, تو مجھے اپنی میتھ کی ٹیچر یاد آتی ہیں, اور وہ بکس بھی یاد آتی ہیں جس میں یہ سوال بھی ہوتے تھے. ایک شخص مر گیا, اس نے اتنا ترکہ چھوڑا, یہ کریں وہ, تو کیا میری اس ٹیچر کا حصہ نہیں ہے میرے میتھ میں؟ اور جب میں سائنس کی مثالیں دیتی ہوں مجھے آج بھی اپنی اس ٹیچر کی ہر وہ مثال یاد آ جاتی ہے جو اس وقت اگر مجھے پتہ چل جاتی تو پتہ نہیں میں کیا کر دیتی. تو یاد رکھیے, استاد استاد ہوتا, استاد کی عزت کرنی چاہیے. امریکہ میں آج بھی معروف ہے یہ بات کہ استاد کا پے اسکیل بعض دفعہ سیاست دانوں کے پے اسکیل سے بھی اوپر ہوتا ہے. زندہ قومیں اپنے استادوں کی عزت کرتی ہیں, وہ ان کو ہینڈ ٹو ماؤتھ پہ نہیں رکھتی کہ پھر وہ گھڑی دیکھیں. آج ایک پروفیشن بن چکا, میں نے جو کچھ ان چند مہینوں میں پچھلے سال بھی اور اب بھی آ کے دیکھ سن لیا ہے تو میں کہتی ہوں خرابی ادھر بھی اتنی ہے. چلے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ہر معاملہ ڈھیلا ہے, آپ نے استاد کو کیا کہہ دیا ہے؟ آپ نے تعلیم کو بنا کیا دیا ہے؟ یاد رکھیے گا, اگر آج بھی پاکستان کا مقدر بدلنا ہے تو یہاں کے اسکولس, کالجز اور یونیورسٹیز کو آپ ایئر کنڈیشن ہال دے سکیں نہ دے سکیں کوشش کر لیں. آپ ان کو کرسیاں پلاسٹک کی دیں یا ربڑ کی دیں یا فوم والی دیں, بیسٹ کی کوشش کر لیجئے, لیکن آپ کو ان کو بیسٹ ٹیچرس دینے پڑیں گے. ہمارے والد اپنے استادوں کی جو باتیں سناتے تھے نا تو ہم کہتے تھے کہ ان کے استاد کیسے تھے, کریزی. کہتے تھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو استاد سب کو چھٹی دے کے کہتا تھا بیٹھو یاد کرو, جب تک یاد نہیں کرو گے جانے نہیں دینا. کہتے تھے مغرب ہو جاتی تھی کئی دفعہ تو ہم پوچھتے تھے ابو سارے چلے جاتے تھے تو وہ شاگرد جس کو سبق نہیں آتا تھا اس کے پاس بیٹھتا کون تھا؟ کہتے تھے استاد بیٹھتا تھا. چل تجھے سبق نہیں یاد ہوا یہ میری ہی غلطی ہے, بیٹھتا ہوں تیرے ساتھ. اتنے ڈیووٹیڈ تھے, اور گھڑی دیکھے 45 منٹ کے گھنٹہ سمجھ کر وہ 40 پہ ریپ اپ کر کے دروازوں پہ کھڑے ہوں کہ ادھر جان چھوٹے اور پہنچ جائیں. اور صرف آپ لیسن پلان دیکھ دیکھ کے پورا کر رہے ہیں سال پورے میں پڑھانا ہے. یاد رکھیے امت نہیں بنے گی. آج اس ملک کی امت بھی تب بنے گی جب آپ ٹیچرس کو اللہ کا خوف دیں گے, وہ اللہ سے جڑیں گے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. پہلی اینٹ ہے اس دین کے اندر اقرأ کی. کیا ہے؟ ہر استاد قرآن نہیں پڑھائے گا, لیکن اگر استاد اللہ سے اور قرآن سے جڑا ہوگا سائنس پڑھائے گا, لیکن اینڈ پہ آپ کو بسم ربی کا سکھا کے آئے گا. آپ کو آسمان کی وسعتیں اور سورج چاند ستاروں کی باتیں بتاتے ہوئے ایک دم کہہ دے گا بتاؤ یہ کس نے بنایا, بس اتنا ہی کام ہے اس کا. آپ جغرافی پڑھا رہے ہیں اور آپ اس میں زمین کی تہوں میں جو خزانے چھپے ہیں اس کی بات کر کے ایک جملہ اپنے شاگردوں کو دے کے آ جائیں گے یہ بنایا کس نے. تو آج کے دور کا سب سے بڑا, آپ کے میرے ملک کا اسپیشلی, میری نظر میں, میرا کوئی زیادہ مطالعہ بھی نہیں ہے نہ میری کو بہت آبزرویشن ہے, بہت چھوٹی سی بات کہتی ہوں. میں نے جو آپ کے اس ملک کا مسئلہ سمجھا ہے, آپ کہتے ہیں بجلی کا مسئلہ, لوڈ شیڈنگ نہ ہو, سوئی گیس کا مسئلہ, سردیوں میں چولہوں پہ ہانڈیاں رکھی ہوئی اور گیس بند ہو گئی, یہاں کا مسئلہ گٹر پانی جو بھی, یہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم ان لوگوں کے ہاتھوں سے دلوائیے جو اللہ سے ڈرتے ہوں. میں اور آپ ساروں کو چھوڑ دیں, صرف ہم اس شہر اور اس کے بعد پھر اس ملک اور اس کے بعد پھر جہاں تک بات جا سکے استادوں کو ٹیچ کر دیں. یہ خود ہی اس شاگردوں کو ٹیچ کر لیں گے جو فوجوں کی طرح ان کے پاس آتے ہیں. اور بچے, معصوم ذہن, کورے بچے بچے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں ادھر. آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید اندازہ ہے, آج کل ہم لوگ ایک کلاس اسکول میں ایک کورس کروا رہے ہیں, ہائی اسکولر بچیاں. بلیو می, اگر مجھے آپ لوگوں کی فکر نہ ہو کہ میں نے ادھر آپ کے ساتھ 2:30 پہ شروع کرنا ہے, تو تو میں ان ٹیچرز کو اور ان سکول والوں کو کہوں کہ مجھے 2-3 گھنٹے دیجئے ان بچیوں کے ساتھ. ایک تو سب ایک ایج کی, اور جو ان کے سوال آج بعد میں وہ میرے پاس سوال کرنے آئی, میں ان کے سوال دیکھ کر حیران رو رہی تھی. میں تو ان کو بچیاں سمجھ کے ڈیل کر رہی ہوں, کل سے اب ذرا میں سٹائل تھوڑا ہائی رکھ لوں, کیونکہ یہ بچیاں نہیں ہیں, یہ بڑی ہیں. ہم اس عمر میں اس طرح کے نہیں تھے جس طرح وہ ماشاءاللہ بچیاں. تو یاد رکھیے, استاد کی عزت کیجیے. آپ یہ فرق مٹا دیجئے کہ شی از مائی ریلیجیس ٹیچر اینڈ شی از مائی سیکولر ٹیچر. کوئی ٹیچر سیکولر نہیں ہوتا, کوئی نالج سیکولر نہیں ہوتا. آج ہمارے معاشرے میں دو دھاری تلواریں ہیں. ایک سٹریم لائن چل رہی ہے جس میں ٹیچرز, سر, باس, اور یہ سر فلاں, یہ کیمسٹری کے سر, یعنی ان کی عزت بھی بڑی ہے. پھر ہم ان کو 10-15 ہزار پہ ٹیوشن دے کر پڑھانے کو بھی تیار ہیں. وہ صبح میں اسکولوں میں جاب کرتے ہیں تو شام کو ہم ان کے اکیڈمی سینٹرز میں پہنچنے کو تیار ہیں, اور 10-15 ہزار دے دے کر بھی ہم 2-4 دن پڑھنے کو تیار ہیں. اور ایک طرف مسجد کے مولوی صاحب ہیں, پرانی سائیکل پہ گھسیٹتے گھسیٹتے گھر آتے ہیں کہ بچے کو لے آئے, نہیں آج بچہ سو رہا ہے, آج وہ نانی کے گیا ہے. یعنی آج ہم نے ریلیجس ٹیچر کو پکڑ کے یقین کریں مسلی بنا دیا. آپ نے اشفاق احمد کا نام سنا ہوگا, اپنے دور کے ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں. اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی ویسٹرن کنٹری میں تھا, روم میں گیا. اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں میں گاڑی چلا رہا تھا تو میرا چلان ہو گیا ٹریفک میں, غلطی ہوئی ہوگی. کہتے ہیں اس دور میں مجھے 12 آنے جرمانہ پیش کیا انہوں نے کہ اس کو دیا جائے گا, اور اگر جرمانہ نہیں دے سکے گا تو اس کو عدالت میں جانا پڑے گا. خیر عدالت میں پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ جج نے ان سے سوال کیا, بتاؤ کیا ہے کیسے ہے. کہنے لگے کہ میں پردیسی ہوں, میں یہاں نہیں رہتا, میں باہر سے آیا ہوں. جج نے پوچھا آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں. کہنے لگے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور میں ایک ٹیچر ہوں. کہتے ہیں میرے منہ سے لفظ ٹیچر سننے کی دیر تھی, جج اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے اور سب سے کہا دا ٹیچر از ان کورٹ. یعنی آپ نے ایک استاد محترم کو آج عدالت میں کھڑا کر دیا, کھڑے ہو جاؤ سب اس کے استقبال میں. سارا کورٹ اس ایک ٹیچر کی رسپیکٹ میں کھڑا ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ جج نے ان کو مخاطب کیا, شرمندگی کا اظہار کیا, اور پھر اس کے جملے سنا دوں, میں پڑھ کے سنا رہی ہوں, میرے پاس اس کا ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے, آپ لینا چاہیں بعد میں لے لیں. جج کہنے لگا جناب آپ استاد ہیں, ہم جو آج جج, ڈاکٹر, انجینئر, جو کچھ بھی بنے بیٹھے ہیں وہ آپ اساتذہ ہی کی بدولت ممکن ہو پایا. مجھے بہت افسوس ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر آپ کو چالان ادا کرنا ہوگا, کیونکہ بہرحال آپ سے غلطی ہوئی ہے, مگر میں بہت شرمندہ ہوں کہ آپ کو یہاں تک آنا پڑا. اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ اس روز مجھے اس قوم کی ترقی کا اصل راز پتا چل گیا. اس ملک کی فکر کیجئے, یہ بڑا پیارا ملک ہے, اور جتنی پیاری یہ قوم ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے, بلیف می. اور میں آپ سب کو جو خوشاب اور جوہر آباد اور ارد گرد کے علاقے میں رہتے ہیں اور جن کا کسی بھی طرح علم اور اسی طرح سے آپ کہہ لیجئے تعلیم کے کسی شعبے سے تعلق ہے, گھنٹوں بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں. 1 سے 2 سال کا صرف پلان لے لیجئے, آپ کے ٹیچرز بھی پڑھ جائیں گے, آپ کے اسٹوڈنٹس بھی پڑھ جائیں گے, اور پھر جو انقلاب آپ کے میرے اس ملک میں آئے گا وہ جنگوں سے اور دوسری چیزوں سے نہیں آنا. پھر صفائی بھی ہو جائے گی, پھر مچھر بھی مر جائیں گے, پھر بجلی والے بجلی چوری نہیں کریں گے. جب آپ خدا خوفی دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ استاد کی اہمیت کو سمجھیں. یقین کریں اگر کسی کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھنے کی اجازت ہوتی تو وہ استاد کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھا جاتا. جب تک آپ رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ پہ عمل کرتے ہوئے ماں باپ کے آگے اپنے کندھے نہیں سکیڑتے, اسی طرح آپ کو اپنے استادوں کے آگے بھی صبر سے اور خشوع سے جھکنا پڑے گا. موسیٰ ایک کردار بن کے بیٹھے ہوئے آپ کے میرے سامنے, کیسے عاجزی. استاد بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو رول توڑو گے تو چھوڑ دوں گا. آج کا شاگرد ہوتا کہتا ہو کیئرس. اچھا یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. اس کے سائڈ ایشو پہ میں آپ کو اگر صرف آج کے دور کے نظام تعلیم کے وہ لوپ ہولز بتا دوں کہ جن بچوں کو اتنا پیمپر کر دیا شروع میں, ان کے ہاتھوں میں فون اور ان کے ہاتھوں میں ہزاروں دے کر بھیجا جاتا ہے, وہ استاد کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں. چونکہ ورلڈ وائڈ رابطے ہیں, بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو ایجوکیشن سے منسلک ہیں, مجھے شوق ہے کیونکہ میں بھی ٹیچر ہوں, تو مجھے کبھی بھی کوئی بچی ایسی مل جائے کہیں بھی کہ وہ ٹیچ کرتی ہے, تو میں ان سے پوچھے سنائیں آپ کا کیسا ایکسپیرئنس ہے. میرے اسٹوڈنٹس تو بہت اچھے ہوتے ہیں, میں دنیا میں جہاں بھی گئی مجھے سب سے اچھے اسٹوڈنٹس ہی ملے ہیں الحمدللہ, جیسے استاد ملے تو بس اس کے بعد پھر جو ان کے آنسو ہوتے ہیں نا, ان کے منہ کے لفظ ہیں, کہتے ہیں صرف پیسے لینے کے لیے بے عزتی کرانے جاتے ہیں. ہماری ایک بہت اچھی ساتھی ہے, جب میں مبالغے کے بغیر ایک دو جملے صرف جو ان کے منہ سے سنے تھے وہ کہتی ہیں, وہ کہتی ہے کہ بڑے بڑے گھروں کے بگڑے ہوئے بچے کلاس روم میں ایسے آتے ہیں, اگر کبھی کوئی پرانی فلم دیکھی ہو نا, جیسے کبھی ہیرو دروازہ کھولتا ہے پھر ٹھڈا مارتے ہیں پاؤں سے کرسی کو, ایسے اکڑے ہوئے بال گردن کے ساتھ, اور ایسے جیسے بڑا احسان کیا ٹیچر پہ. ٹیچر کچھ کہہ نہیں سکتی, ٹیچر کچھ بھی کہہ دے تو جا کے آفس میں اس کی شکایت لگے گی اور ٹیچر کی جاب جا سکتی ہے, کیونکہ اسکولوں کا سلوگن ہے اسٹوڈنٹ از آلویز رائٹ. ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو روک سکیں, وہ چنگم چبائیں, وہ فون پہ باتیں کریں, وہ بلی کریں, ہم 45 منٹ دیکھ کر جان چھڑا کے بس ایسے بھاگتے ہیں جیسے جو کہتے ہیں بچ گئے تو جان پائی. یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے, آج بچوں کو مینرز نہیں رہے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ دے دیا. تو یہ سارا پارا اس درد اور خوشی اور شوق سے پڑھیے اور سنیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے استاد اور اچھے شاگرد بنا دے. آپ شاگرد بن کر دیکھیے تو صحیح اللہ آپ کو کیسا استاد پھر بناتا ہے. جو سیکھنا ہے آپ کے سامنے چند جھلکیاں لکھی ہوئی ہیں جو اس پورے پارے میں ہم کہیں کہیں بیچ میں دیکھیں گے. پہلی چیز ابھی انشاءاللہ ان جھلکیوں کے بعد آپ کو بتاتی ہوں, وہ کیا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ اچھے استاد بننا چاہتے ہیں تو پہلے اچھے شاگرد بنیے. جب اللہ کی محبت اور دنیاوی آسائشیں جمع ہو جائیں تب ایمان کی آزمائش ہوتی ہے, یہ لکھ لیں. میں ایک اور جملہ ایڈ کر دیتی ہوں, شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. جب آپ کو کسی ایسے شخص سے محبت ہے جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے تو یہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ دونوں میں سے کس کو چوز کرتے ہو. پھر اسی طرح کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نیت کو خالص کرنا ہے. نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی, اور ماں باپ کی ہوئی نیکیاں مرنے کے بعد بھی بچوں کے کام آتی ہیں. اور ہم اس میں سیکھیں گے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, بچوں کو امت کا سرمایہ سمجھ کر ان کی تربیت کیجیے. جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے, یہ بھی ہم ذوالقرنین کے قصے میں سیکھیں گے. پھر بچوں کو محنت کی عادت ڈالنی ہے تاکہ ایک صحت مند اور مضبوط نسل پیدا ہو. اور حضرت مریم کے کردار سے سیکھیں گے کہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات پر صفائیاں نہیں دینی, خاموش رہنا ہے. اور یہ تبھی رہیں گے جب یہ یقین ہوگا کہ اللہ سب جانتا ہے. پھر اسی طرح سورت مریم کی ایک آیت میں ہم دیکھیں کہ وانذرہم یوم الحسرہ, تو قیامت کے دن پیش آنے والی حسرتوں سے بچنا ہے. بچوں کو پیار سے نیکی کی رغبت دلانی ہے, غصہ اور منفی رویہ نہیں اختیار کرنا. نماز کے لیے جب ان کو کہنا ہے تو پیار سے کہنا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے والے کام کون سے ہیں, اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جنت کا راستہ جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے. سورت مریم کی آیت دیکھیں گے کہ پل صراط کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. وَإِن مِنكُم إِلَّا وَارِدُهَا, اور پھر سب سے بڑھ کے اپنے لیے چھپی بھی نیکیاں جمع کرنی ہیں تاکہ کل قیامت کے دن جو مشکل پیش ہوگی اس میں وہ ہمارے کام آ سکیں. اللہ تعالی ہماری سمجھ عقل فہم میں برکت دے اور ہم اس تھوڑے سے وقت کے اندر اس سب کو لے سکیں. اب چلتے ہیں آیتوں کے اوپر جہاں سے پارا شروع ہوتا ہے. قال علم, کیا میں نے نہ کہا تھا, یہ قول ہے ایک استاد کا, اور ایک شاگرد نے 3 سے زائد بار یہ قول اپنے استاد سے نہیں سنا. یہاں پھر نوٹ کیجئے, اگر استاد اپنی ڈگنیٹی قائم رہیں اور اپنی عزت قائم رکھے نا تو شاگرد بھی صحیح ہو جاتے ہیں. شروع ہوگا یہ آیت نمبر 75 سے آن ورڈ ہم دیکھیں گے, اور پہلا حصہ جو اس میں شروع کا ہے 75 سے 82, اس کا ٹاپک لکھیے آزمائشوں کے آئینے میں چیزوں کی حقیقت. ترجمہ پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس پہ تھوڑی بات ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال علم اکل لک انک لن تستطیع معی صبرا. وہ کہنے لگے کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ہمراہ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس، آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا، مراد یہ کہ اچھی کشتیوں کو لے لیتا تھا، ٹوٹی پھوٹی کو چھوڑ دیتا تھا۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ تو ایک تو اس میں آپ کو موسیٰ اور خضر کا استاد اور شاگرد کا روپ دکھتا ہے، لیکن اس کے پیچھے تھوڑی سی بات ہے جو سمجھنے کی ہے، جو اصل میں اس پورے واقعے سے سیکھنے کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں دو طرح کے واقعات ہر وقت پیش آتے ہیں، ایک وہ جو خوشگوار ہوتے ہیں، اچھے، ہم ان کو دیکھ کر سن کر خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ناگوار واقعات ہوتے ہیں۔ جب خوشگوار واقعات آپ کے اور میرے ساتھ پیش آتے ہیں تو ہم کیا سوچ لیتے ہیں؟ مثلاً کسی نیک شخص کے ساتھ کوئی بہت اچھا معاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں چونکہ یہ مومن ہے، نیک ہی ہوگا، تبھی تو اللہ نے اس کو یہ دیا وہ دیا، تو ہم مومن کی نیکیوں کا صلہ سمجھ لیتے ہیں۔ اور اگر کسی مومن کے ساتھ ناگوار واقعہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں ہائے اس پہ کیوں آیا، خود بھی کہے گا مجھ پر کیوں آیا، میں نے کیا کیا۔ لوگ بھی کہیں گے ہائے آپ تو اتنے نیک تھے، پھر آپ کا بچہ کیوں بگڑ گیا۔ اس قسم کی باتیں یاد رکھیے، اللہ نے اس پورے واقعے میں تین واقعات کو بنیاد بنا کر یہ بات سمجھا دی۔ کچھ چیزیں حقیقت میں کچھ اور دکھتی ہیں لیکن اندر کچھ اور ہوتی ہیں۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے، گھڑی، آپ اور میں، ہم جیسے عام لوگ جب گھڑی دیکھتے ہیں تو اس میں سے کیا دیکھتے ہیں؟ ٹائم دیکھتے ہیں نا، سوئی چھوٹی کدھر اور بڑی کدھر، نمبرز دیکھ لیں گے۔ آپ کسی مکینک کے سامنے وہ گھڑی لے جائیں کہ ذرا چیک کرو یہ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے وہ گھما کے اسکریو سے اس کا اوپر سے وہ کیس اتارے گا، تو اس کے اندر کھول کر دیکھے گا کہ اندر سے کوئی جوڑ تو نہیں ٹوٹا ہوا اور اس کی الائنمنٹ ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بائی چانس نہیں ہو رہا، یہ آٹومیشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ، آپ کے شوہر یا بیوی کے ساتھ، آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ کا ایک نام ہے الحکیم، اور اسی نے یہ حکمتوں والی کتاب بھی نازل کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان قصوں میں ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ آسان تک رہو شعین و ہو خیر الکم۔ آج جس چیز پہ تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں صبر تو کرو، کل اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ بچے کو کبھی نہیں سمجھ آئی کہ ماں نے مجھے انجیکشن کیوں لگوایا، لیکن کچھ مہینے سال کے بعد سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس کو بیماری سے بچانے کا انجیکشن تھا۔ تو اصل میں تقدیر پہ راضی رہنے کا سبق ہے اس حصے میں۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی اچھا واقعہ آتا ہے نا تو اس کو کہیے کہ اللہ نے آپ کو آپ کے گناہوں کے باوجود اچھی چیز دے دی، اللہ تیرا شکر ہے، اور نیکیاں کریے اور اپنی گناہوں کو کم کروائیں۔ لیکن اگر کبھی کوئی ناگوار واقعہ آپ پہ آ جائے تو آپ اس کے اندر چھپی ہوئی چیز کو دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ اور یہاں سے ایک استاد کی اچھی بات خضر علیہ السلام کے ناطے سے بھی ملتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ پہلے تو وہ کام کرتے رہے اور موسیٰ اعتراض کرتے رہے تو کچھ نہ بولے, لیکن اینڈ پہ سوالوں کا جواب دیا. یہاں پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد سوال کیا جائے نا, پھر اس سے فائدہ ہوتا ہے. بیچ میں جو سوال کیے جائیں استاد کو بالکل ان کا جواب نہیں دینا چاہیے, لیکن ہاں کچھ بھی کریں تو جانے سے پہلے حکمت ضرور بتا دینی چاہیے کہ آپ سے یہ کام کیوں لیا جا رہا ہے, آپ کا نام اسکول سے کیوں کاٹا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے پہلے کا واقعہ ہے. بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ ایک بہت بگڑی ہوئی قوم سے پڑھنے والا تھا, جس نے اتنے سوال کرنے تھے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا سوال نہ کرو اپنے رسول سے جیسے موسیٰ سے قوم نے سوال کیے. تو یہ سارا قصہ موسیٰ کے لیے ایک ٹریننگ سیشن تھا, آپ کے میرے لیے بھی اس میں سبق ہے. اگر آپ کو بھی شوق ہے نا کہ اللہ آپ سے کوئی دین کا کام لے, تو علم کے لیے سفر کیجئے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جب تک لوگوں میں جا کر انٹریکشن نہیں ہوگا بات سمجھ نہیں آئے گی. پاور پوائنٹس پہ دکھا دیا جائے, کلاس مینجمنٹ دکھا دیا جائے, کراؤڈ مینجمنٹ سکھا دی جائے, ٹیکنیکل سکھا دیا جائے, لیسن پلان بنا دیے جائیں, یہ سارا کچھ ہاتھ میں پڑا رہ جاتا ہے جب آپ اس سچویشن میں ڈالے جاتے ہیں جس میں آپ سوچ بھی نہیں پا رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس کے لیے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اچھا شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کے ساتھ میکسیمم ٹائم گزارے. چند چیزیں لکھی ہوئی ہیں, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ اس چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. ہمارے اکابر یعنی جو آئمہ کرام اور محدثین تھے, ان کا کیا عمل تھا, یہ ایک سلائیڈ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ابن وہب کہتے ہیں مجھے جو کچھ ملا وہ علم کی وجہ سے نہیں. یہاں رکیے گا, علم بہت آسان ہے. آپ نیٹ سے کلک کر کر ایک لیکچر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اپنی سہولت سے سنتے رہتے ہیں, بیچ میں بولتے بھی ہیں, فون بھی سنتے ہیں, بچوں کے ساتھ کھپتے بھی ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں, پھر وہ چلتا رہتا ہے. چلے کچھ آپ کے کانوں میں پڑ گیا, کچھ نہیں پڑا, اور جہاں دل کیا ریوائنڈ کیا اور سن لیا. یہ علم ہے, یہ نالج ہے, یہ انفارمیشنز ہیں. تعلیم اس سے بالکل فرق چیز ہے. تعلیم علم اور ادب کے مجموعے کو کہتے ہیں, علم یعلم تعلیم, اور وہ ہوتی ہے استاد کی موجودگی میں. گھروں میں بیٹھے لوگوں کو جب تک خود کو اس قابل نہیں کرنا کہ میرا استاد میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں اس کے سامنے اگر پاؤں پہ پاؤں رکھ کے نہیں بیٹھ سکتی میں یہاں بھی نہیں بیٹھوں گی, اگر اس کے سامنے بیچ میں کھاتی پیتی نہیں تو میں اب بھی نہیں کھاؤں گی, پھر وہ بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ. آج کے دور کی ضرورت ہے گھر سے علم لینا. کئی جگہ پہ علم اس طرح عام نہیں ہے جس طرح آج ہمارے ان ملکوں میں عام ہے, تو پھر اس میں تو الحمدللہ آن لائن از دا بیسٹ آپشن. کم از کم آپ گھر بیٹھے ایک ساؤنڈ چیز تو مل رہی ہے. آپ گھر کے پاس مسجد میں ایک کلاس میں جاتے ہیں جہاں آدھے گھنٹے کی کلاس اور دو گھنٹے کا بعد میں کھانا پانی اور پھر آنٹیوں کی باتیں, اسے بہت بہتر ہے آپ گھر میں ساؤنڈ کلاس لے لیجئے, یہ ایک آپشن ہے. لیکن پھر اس وقت محسوس کریں کہ استاد میرے سامنے ہے. ادب کے بغیر علم اگر مل جائے تو سخت دل شاگرد پیدا ہوتے ہیں, ان کے دل میں استاد کی عزت بھی نہیں رہتی. ان کے لیے استاد نام ہے لنک کا, ان کے لیے استاد نام ہے کیسٹ کا, ان کے لیے استاد کا نام ہے سی ڈی. بیچ میں روک لیتے, بیچ میں بات کرتے کٹک بند کر دی, چلیں جی اب آپ شروع کریں. کیا مطلب ہے, آپ اپنے استاد کو ایسے بیچ میں ٹوک لیتے ہیں. اب میں بول رہی ہوں آپ میں تو کوئی ضرورت نہیں کرتا بیچ میں بولنے کی. تو ہمارے اسلاف کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے علم سے نہیں ملا بلکہ اپنے استاد امام مالک کے ادب کی وجہ سے ملا. با ادب با نصیب. امام مالک کے شاگرد تھے امام شافعی, پتہ تھا آپ کو یہ بات. آج جن ناموں پہ امت چار فرقوں میں بڑھ گئی, آپ کو تھا یہ چاروں ایک دوسرے کے استاد شاگرد تھے, ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے, ایک دوسرے سے دعائیں لیتے دیتے تھے. آج بھی یہی ہوتا ہے, لوگ ناموں پہ الجھ کے کتنا تعصب پھیلا دیں, لیکن اصل بات کیا ہے کہ آپ وہاں سے لے کیا رہے ہیں. تو امام مالک کے شاگرد امام شافعی تھے, اپنے استاد کے سامنے کتاب کا ورق بھی آہستہ سے الٹتے تاکہ اس کی آواز سے استاد کو تکلیف نہ ہو اور استاد کے سامنے پانی پینے کی بھی ضرورت نہ ہوتی. امام احمد بن حنبل ادب کی وجہ سے اپنے استاد کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ ان کا ذکر ان کی کنیت کے ساتھ کیا کرتے تھے. جی ان کو ایسی نہیں عزتیں ملی. یہ جو چار آئمہ کرام آج بڑے معروف ہیں ورلڈ وائڈ, یہ ان کو کسی خوبی کی وجہ سے عزت ملی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں اس کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا، اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ دے اور اگر چاہے تو آزاد کرے یا غلام رکھے۔ تو کسی بھی سوسائٹی میں قابل احترام کون لوگ ہوتے ہیں؟ بوڑھے لوگ، چاہے وہ آپ کے چوکیدار کیوں نہیں ہیں، وہ مالی بابا کیوں نہیں۔ عزت سے بولیے، اپنے بچوں کو سکھائیے کہ ان کے سامنے پاؤں نہ پٹخا کریں۔ پھر اسی طرح حافظ قرآن، سینے میں قرآن ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی عزت کروائیں۔ پھر عالم دین کی عزت ہے اور استاد کی عزت ہے، کریں کیا؟ استاد کے ادب کے کچھ اصول، استاد کے سامنے بلند آواز سے نہ بولیں، آگے نہ چلیں استاد کے، ان کے بیٹھنے کی جگہ پر نہ بیٹھیں۔ اگر کسی وقت استاد کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو اس وقت اس سے کوئی بات نہ پوچھے، استاد کو آواز دے کر نہ بلائے بلکہ اس کے نکلنے کا انتظار کرے۔ آپ نے جابر اور انیس کی روایت کئی بار سنی ہوگی، ایک مہینے کی مسافت طے کر کے گئے اونٹ پر، اسپیشل اونٹ خریدا اور مدینہ سے شام گئے، اور دروازہ نہیں نوک کر رہے، نہیں سونا رہے ہوں، آرام نہ کر رہے ہوں، یہیں بیٹھ کے انتظار کرتا ہوں۔ جب وہ خود اپنی کسی ضرورت سے باہر نکلے تو دروازے میں کھڑے، ارے جابر کیا حال ہے، ہاں عبداللہ کیا حال، کیسے ہے، اندر آؤ، میں تو صبح سے آیا بیٹھا ہوں، ارے نوک کیوں نہیں کیا، نہیں آپ کے آرام کا خیال تھا، آپ سے علم لینے آیا ہوں تو میں آپ کو ڈسٹرب کروں۔ یہ حالات تھے ہمارے امت کے بڑے لوگوں کے۔ پھر اسی طرح سے عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے صحیح مسلم 6165، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی یاد آ جاتا اور اس کے لیے آپ دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے کرتے۔ یہ بھی ایک اچھا ادب لکھ لیں۔ ایک روز فرمانے لگے، ہم پر اللہ کی رحمت ہو اور موسیٰ پر، کاش کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اور بھی ٹھہرتے اور صبر کرتے تو یعنی بہت سی تعجب خیز باتیں معلوم ہوتی۔ یعنی موسیٰ اگر بیچ میں نہ بولتے تو استاد سے اور حکمتیں سیکھتے، جلدی بول اٹھے تو استاد نے فارغ کر دیا، لیکن انہوں نے تو یہ کہہ کر چھٹی لے لی کہ اب پوچھوں تو ساتھ چھوٹ جائے، میں اب زیادہ تکلیف میں آپ کو ڈالنا نہیں چاہتا۔ بڑی پیاری بات ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اصل بات چاہیے کہ جتنا زیادہ عاجزی ہوگی اور استاد کے ہاتھ لگ جائیں گے آپ ہیرے بن جائیں گے۔ پہلے دور کی مائیں اپنے بچوں کو جب ناراض ہوتی تھیں نا اور بچے غصہ کرے، بچے روتے دھوتے تھے تو پتہ کیا بد دعا دیتی تھی، جو بڑی بہت بڑی دعا تھی، کہتی تھی اللہ تجھے کسی محدث کے ہاتھ لگوا دے۔ محدث وہ ہیں جو حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، وہ جرہ و تعدیل اتنی کرتے تھے، کچے چٹھے کھول کے لے آتے تھے، کیا کیا، کیوں کیا، کب گئے، کدھر گئے، مراد یہ تھا کہ کوئی تیرے اوپر مسلط تو ہو جو تیری خامیاں خوبیاں تجھے بتائے۔ آج بتا کے تو دیکھیے، آپ کہتے ہیں ہمیں آپ سے زیادہ پتہ ہے۔ تو یاد رکھیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک انسان اپنا جائزہ لے۔ اس باتوں کو سنتے وقت آپ اپنے شاگردوں کو نا ذہن میں رکھیں، اگر آپ کوئی استاد ہیں پھر مزہ نہیں آئے گا۔ اس وقت آپ اپنے آپ کو ایک شاگرد بن کر پوچھئے، میں کیسی شاگرد ہوں، کس طریقے سے یہ بات کروں گی، اور انشاءاللہ ہم آگے جا کر بھی سیکھیں گے۔ اسی بارے میں آج کی آیت تدبر بھی سیکھے ہوئے علم کو بھلانے کی ہے، اور اس کی سزا کیا ہے کہ قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے۔ تو اس قصے میں بہت ساری باتیں تھیں، جس میں خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ یہی بات کہ اگر تمہیں کوئی بات اچھی لگے اور وہ بری بھی ہو، اچھی ہو سکتی ہے، یعنی بعض لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں، میرے ہی بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرا اکلوتا بیٹا کیوں ڈوب گیا۔ تو یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے، مسند احمد کی روایت ہے 117 تھرڈ جلد ہے، اللہ کی رضا اور انسان کی رضا میں کیا ہے۔ خاص طور پہ دیکھیے، یہ جو آخری واقعہ تھا نا، یہ کبھی بھی ہضم نہیں ہوا، بچے کو قتل کیوں کیا حضرت خضر نے۔ تو پہلا فرق تو آپ ایک یہ سمجھیے کہ موسیٰ ایک صاحب شریعت نبی تھے جس شریعت میں قتل حرام تھا، اب وہ استاد کو اتنا غلط کام کرتا دیکھ رہے ہیں تو ان کے اندر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو مادہ تھا اس نے ان کو چپ رہنے پہ مائل نہیں کیا۔ غلط چیز پہ ہم چپ رہتے ہیں، انبیاء اکرام چپ نہیں رہتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس بچے کا کیا معاملہ تھا، اس کو ذرا سا پڑھ لیجئے یہ حدیث کی روشنی میں، اور آپ کو انشاءاللہ کئی چیزیں اس میں سمجھ آ جائیں گی۔ مسند احمد کی روایت ہے، قتادہ کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش سے اس کے ماں باپ بہت خوش ہوئے، ہر بچے کی پیدائش پہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اور اس کی ہلاکت سے وہ بہت غمگین ہوئے، حالانکہ اس کی زندگی ان کے لیے ہلاکت تھی۔ بس انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ انجام کو جانتا ہے اور ہم اس سے غافل ہیں، مومن جو کام اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کی اپنی پسند سے وہ اچھا ہے جو اللہ اس کے لیے پسند کرتا ہے. تو اس میں آپ کو مشیت اور رضا کا فرق بھی دکھ رہا ہے. کسی کا ہدایت قبول کرنا مشیت بھی ہے اور رضا بھی ہے. اللہ چاہتے ہیں ہر بندہ ہدایت پہ آئے, لیکن کوئی کفر اور شرک اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ کی رضا نہیں ہے, یہ صرف مشیت ہے. تو آپ اور میں اپنی تقدیر کی گتھیوں کو نہیں سلجھا سکتے جب تک یہ فرق نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کچھ کام اپنی خوشی سے کرتا ہے, کچھ خوشی سے نہیں بھی کرتا. یہ آپ کا میرا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس مشکل وقت میں بیہیو کیسے کرتے ہیں. اور اس بچے کے ماں باپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت کمنٹ ہے ادھر قرآن میں, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس بچے کے ماں باپ بڑے نیک تھے جس کا خزانہ بعد میں اللہ نے بچوا دیا. یاد رکھیے آپ کے میرے لیے پیرنٹنگ کا ایک خوبصورت اصول ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہوں, آپ کو نیک بننا پڑے گا. ماں باپ کی نیکی ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی بچوں کے کام آتی ہے. اکثر ہم بچوں کے بارے میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو اس عمر میں کوئی گناہ نہیں کیا تھا. نہیں, بینگ اے پیرنٹ آپ نے بہت ساری غلطیاں کی ہوئی ہیں. آپ کو اس کی سزا اپنے بچوں کے صدموں کی صورت میں ملتی ہیں. اور پھر آپ یاد رکھیے کہ جب دنیا میں انسان ہوتا ہے خود بھی نیکیاں کر سکتا ہے, لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے ماں باپ کے درجے بلند کیے جاتے ہیں. اور جتنا زیادہ آپ اپنے بچوں کو یہ حق دیں گے, کیا لکھیے یہ جملہ, آپ کا خود کو نیک بنانا آپ کے بچے کا حق ہے آپ پہ. کیونکہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا تو بچوں کو ملتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ ماں باپ سے ورثے میں مال مل جاتا ہے نا, بچوں نے کبھی خواب بھی نہیں میں بھی نہیں اتنی دولت دیکھی ہوتی, لیکن ماں یا باپ کی وفات کی صورت میں ملتی ہے. اسی طرح ماں باپ کی نیکیوں کا ورثہ بھی ملتا ہے. ایک ہوتا ہے ورثہ اور ایک ہوتی ہے وراثت. انہیریٹنس اور ہیریٹیج دونوں کا فرق ہے. آپ کو مجھے اپنے بعد اپنے بچوں کے لیے جو چیز چھوڑ کے جانی ہے نا, وہ ورثہ نہیں چھوڑنا. دنیا میں دے جائیے, آپ کی قبر ٹھنڈی ہوگی. ضرورت کا دے دیجیے, باقی وہ خود کما لیں گے. لیکن جو چیز آپ نے ان کے لیے چھوڑ کے جانی ہے وہ ہیریٹیج چھوڑ کے جانی ہے. ہمارے اسلاف اپنے بچوں کے لیے بہترین ورثہ چھوڑتے تھے. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اسی پارے میں یہی غم لگا ہوا تھا کہ اللہ میرے بعد میرے بچوں کی وراثت اچھی رکھنا. پھر اسی طرح سے آپ یاد رکھیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نفل جب کبھی پڑھتے, ایکسٹرا نماز ہوتی ہے نا نفل, تو اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے, میں نجلی کا یا بنیا, یعنی یہ نفل میں اپنے لیے نہیں پڑھ رہا, اے بچے تیرے لیے پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ کہ میرے یہ نفل ہو سکتا ہے کل زندگی میں تجھے کسی مصیبت سے روک لے. جب نوافل میں سستی آئے تو اپنے بچوں کو یاد کر لیں. نبیل عوضی ایک بہت ہی پیارے اسکالر, ان کی بکس بھی بہت اچھی ہیں, کہتے ہیں کہ جب مجھے نفل پڑھنے میں سستی محسوس ہو کہ چلو آج نہیں پڑھتا, تو مجھے اپنے بیٹے کی کوئی پریشانی یاد آ جاتی ہے, تو میں نفل پڑھ لیتا ہوں کہ کہیں میرے نفل نہ پڑھنے کا وبال میرے بچے پہ نہ پڑے. اسی طرح ایک شخص جب اپنے بیٹے میں کوئی اخلاقی خرابی دیکھتے تو فوراً جا کر کچھ صدقہ دے آتے. اور قرآن کی آیت پڑھتے, سورۃ توبہ میں آپ پڑھ چکے ہیں, حس من اموالہم, ان کے مالوں میں سے کچھ لو اور تطہرہم, ان کو پاک کر دو. مراد یہ ہے کہ یہ میرا صدقہ میرے بچے کا اخلاقی تزکیہ کر دے. تو آپ کے میرے لیے بھی یہی لازمی ہے. اسی طرح ایک بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا بگڑنا, یعنی اخلاقی طور پہ بگڑ گیا, ڈی مورلائزڈ ہو گیا, یہ مجھے اس کے بیمار ہونے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے. جی, ایک عالم کے پاس ایک عورت گئی, کہنے لگی میرا بچہ نہیں کھاتا. کہنے لگے تم کسی کے بچے کو کھلانا شروع کر دو, اللہ تمہارے بچے کو کھلا دے گا. میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے. کہا تم کسی کے بچے کو لے کے پڑھاتے رہو. آج کتنی مائیں پریشان رہتی ہیں اپنے بچوں کے ہاتھوں, لیکن اپنے صدقے, خیرات, نوافل اور اخلاق کو اچھا کرتے جائیے, انشاءاللہ باقی چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی. ایک شخص ہے, اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, پیسے ہی نہیں تھے. بیٹا اس پر غالب آ جاتا, یعنی کبھی بچہ بدتمیزی کرتا, روڈ بات کرتا, تو تہجد میں کھڑے ہوتے اور سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کر دیتے اور پھر کہتے, اللہم انا ہاذہ صدقتی, اے اللہ میرا یہی صدقہ ہے, اس کو قبول کر لے اور میرے بیٹے کی اصلاح کر دے. بگڑی ہوئی اولادوں کو بچانے کا، غلط چیزوں سے بچانے کا طریقہ آپ اپنی نفلی عبادات میں زیادتی کریں. اور ایک بات کر کے اب آگے چلتے ہیں، اور وہ کیا؟ آپ کا اللہ کے رستوں میں بھاگنا، انصار اللہ بن کر. بعض دفعہ لوگوں کو بڑا کھولتا ہے، بچوں کو رلا کے یہاں آتی ہیں، اور یہ کون سا دین ہے کہ جوان بچے گھر بیٹھے ہیں اور آپ ادھر بیٹھی ہیں. آپ کو اس کا اگر ذرا سا اشارہ بھی ہو جائے نا کہ آپ کی یہ کئی سال کی بھاگ دوڑ جو اللہ کے رستے میں آپ کر رہی ہیں، اس نے آپ کے بچوں کو کسی گینگ کو جوائن کرنے سے بچا لیا، آپ کے بچے کو زنا سے بچا لیا، آپ کے بچے کو بے حیائی سے بچا لیا، تو یقین کریں آپ کے سر سجدوں میں چلے جائیں. کیا پتہ چلا کہ اللہ نے ہمارے اس چھوٹے موٹے کام کو قبول کر کے ہمارے بچوں اور ہمارے گھر والوں کو ہو سکتا ہے کتنی خرابیوں سے بچا لیا ہو. تو بہرحال سارے پارے کا نچوڑ اسی ایک سبق میں تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے میرے لیے ان باتوں کو ماننا سننا آسان کر دے اور ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئیں کہ جس پہ لانا چاہیے. پھر چند بظاہر اور چیزیں اس رکوع میں سیکھنے کی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. نمبر ایک، علم حاصل کرنے کے لیے خاموشی شرط ہے. بظاہر شرط نظر آنے والا کام خیر کا باعث بھی ہو سکتا ہے. عقل کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہونا انشاءاللہ. پھر سیکھا یہ کہ کسی بھی نعمت کے چھن جانے پر شکوہ نہیں کرنا، اللہ پہ توکل مضبوط کرنا ہے، اور مان لیجئے کہ اصل قوت اور طاقت کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے آسان کرے. آگے چلتے ہیں آیت 83 سے 101. ٹاپک لکھیے گا مسلم حکمران اگر عادل ہو تو نفع مند ہوتا ہے. یہاں قصہ ہے ذوالقرنین کا. اپنے دور کے ایک بہت نیک بادشاہ تھے. ان کی بہت ساری لمبی چوڑی ہسٹری ہے جس کو اس وقت ہم سکپ کر دیتے ہیں، لیکن بس اتنا سا سمجھ لیجئے تاکہ پھر جب آپ یہ آیتیں پڑھیں تو پھر اس میں سمجھ آ جائے. ایک وقت تھا کہ ایران کے دو حصے تھے، ایران ٹھیک ہے، اس کو یونائٹیڈ ایران بنانے والا شخص ذوالقرنین تھا. ان کے سر پر ایک تاج ہوتا تھا جس میں دو سینگ علامت کے طور پہ تھے، یہ ایسے جیسے ساؤتھ اور نارتھ کو ملا دیا جائے. بہت ہی عادل بادشاہ تھے. انہوں نے دنیا کو اپنی سکلز اور جو بھی اللہ نے ان کو ریسورسز دیے تھے اس سے فائدہ پہنچایا. اور یہی چیز اس میں ہمیں بھی سکھا دی. اس پورے قصے کو پڑھتے ہوئے ہم جو بات غور کریں گے وہ کیا ہے کہ سورت کے شروع میں ہم نے اصحاب کہف کا قصہ پڑھا، جس کا خلاصہ کیا تھا کہ ایمان کے تقاضوں کی وجہ سے سب کچھ چھن گیا، کہ گھر کے آرام سے نکل کر غار میں آ گئے. یہاں اس کا اپوزٹ ہے، دین پہ آنے سے کبھی کبھی چھنتا نہیں بلکہ آپ کو اور زیادہ مل جاتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا. آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور دعا کیجئے کہ اس میں پوشیدہ سبق، اور وہ ہے حکمرانی کا فتنہ، لیڈرشپ کا فتنہ. اللہ اس سے ہمارے حکمرانوں کو بھی بچا لے، ہمارے لیڈرز کو بھی بچا لے. کتنا آسان ہے ووٹ مانگنا، لاکھوں نہیں اب تو کروڑوں کی کنونسنگ کر کے گلی گلی سے ایک ایک ووٹ لینا، ہمیں چن لو، اور اس کے بعد پھر اگر تقاضے پورے نہ کر سکے تو کتنوں کا وبال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ بات سمجھا دے، اور جو اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ جما دے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تم کو پڑھ کر سناتا ہوں. کون تھے پوچھنے والے؟ مکہ والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ٹیسٹ لیتے تھے، آپ کو چیک کرتے تھے کہ بھلا آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو پھر ان کو سناؤ. کون تھے وہ؟ ہم نے اس زمین میں ان کو قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے، اور وہ ایک راہ کے پیچھے لگے یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا. ہم نے فرمایا کہ ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین رویش اختیار کر. اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور اسے سخت تر عذاب ہوگا. ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیں گے. پھر وہ ایک اور راہ کے پیچھے لگا. یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی، واقعہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا ہے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط پردہ بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادر لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی گئی تو حکم دیا تیز آگ جلاؤ، یہاں تک کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، یعنی پگھل گئی۔ تو فرمایا میرے پاس لاؤ اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو، بس تو ان میں سے ایک دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ یہ سب کچھ انیوژل چیزیں کرنے کے بعد آپ دیکھیے گا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں، اپنے کندھے نہیں تھپ تھپکاتے بلکہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اور ساتھ ہی جو ان کا جملہ ہے قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے، اس دن ہم جہنم کافروں کے سامنے لا کھڑی کریں گے۔ کون سے کافر؟ ذرا کافر کی یہاں تعریف سنیے گا، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں، یعنی جن کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ ہر کافر وہ نہیں ہوتا جس کو آپ ڈس بلیور کہتے ہیں، بلکہ اللہ کی یاد سے آنکھیں بند ہونا یہ بھی بندے کو کفر پہ لیتا ہے، اور امر حق سن کر بھی نہیں سن سکتے تھے، یعنی جن کی آنکھیں اور کان بند تھے۔ تو یہ تھا قصہ ذوالقرنین۔ کیا سیکھا؟ کہ ضروری نہیں کہ ایمان کے ساتھ غربت ہو، جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں اپنے وقت کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اللہ نے مسلمان بادشاہوں کو بھی بہت کچھ دیا، یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ اگر آپ دین پہ آئیں گی تو آپ کا سب کچھ چلا جائے گا، ایسا کہنا کرنا اصل میں اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا۔ پھر دوسری چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ یہ مستقل لوگوں کو نفع دے رہے ہیں، پیچھے بھی پڑھ کر آئے نا سورۃ رعد میں، وام مما ینف و ناسف یمکس۔ آج بھی اگر دنیا میں مسلم لیڈرز ریئل میں اسلامک تعلیمات پہ چلیں تو آج تک پوری دنیا کو اسی طرح کا نظام دیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی تعریفیں نہیں کی، اللہ کی طرف لے کر چلے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو کچھ مال دے دیں، آپ ذرا ہمارے اور یاجوج ماجوج کے بیچ میں ایک دیوار کھینچے، تو انہوں نے کہا نہیں، مال کی ضرورت نہیں، میں اپنے پیسے لگا لوں گا، ہاں تم جان سے میری مدد کرو۔ اس میں لیڈرشپ کا ایک بہت پیارا اصول ہے، کچھ لوگوں سے صرف پیسے لے لینا دین کے یا نیکی کے نام پر، اور تنہا رہ جانا اور یہ کہنا میں خود سب کچھ کر لوں گا، یاد رکھیے یہ ڈکلائن کی طرف جانے والی بات ہے۔ ہاں فردی قوت مانگی، کچھ لوگ ہوتے ون مین شو، میں خود کروں گی، مجھے سب کچھ آتا ہے، آئی کین ڈو اٹ بائی مائی سیلف، میں یہ بھی کر لوں گی وہ بھی کر لوں گی، میں بہت ملٹی ٹاسکنگ ہوں۔ آپ بڑا کام نہیں کریں گے، بڑے کاموں کے لیے آپ کو بڑی بڑی ٹیمز تیار کرنی پڑیں گی۔ دین کا کام اجتماعی کام ہے، اور یاد رکھیے آپ اپنے بچوں کو نظر میں رکھ کر یہ جملہ سن لیں، خود کام کرنا آسان ہوتا ہے، سکھا کر ان سے کروانا از اٹ ٹرو مشکل ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو روٹی پکانا سکھائیں، یہ بہت مشکل ہے، وہ آٹا ڈھیلا بھی کرے گی، روٹی جلائے گی بھی، اپنا ہاتھ بھی جلائے گی، کچن سارا پھیلا دے گی، آپ کہیں گے اس سے بہتر میں خود پکا لوں، دو روٹیاں ہی ڈال دی ہیں میں کھلاتی ہوں، پر نہیں، آج وہ پھیلائے گی، آج ہاتھ جلائے گی، کل آپ اس کے ہاتھ کی گرم گرم روٹیاں بھی کھائیں گی، جب آپ بزی ہوں گی، جب آپ مصروف ہوں گی۔ عقل مند مائیں اور عقل مند باپ اور عقل مند لیڈرز اپنی زندگی میں اپنے سامنے اپنے لوگوں کو دین کے لیے تیار کر دیتے ہیں، یہ کیجیے۔ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو دین کے لیے بھاگتے دوڑتے دیکھیے، انشاءاللہ آپ اس سے فیل کریں گے کہ آپ کے اندر اور بھی طاقت آ جائے گی۔ تو کیا پتا چلا؟ ایمان کے ساتھ غربت، الحمدللہ. ایمان کے ساتھ دولت، الحمدللہ. منافق جو ہوتا ہے نا، اس کو نہ غربت اچھی لگتی ہے نہ دولت اچھی لگتی ہے. ایمان والے کو مال، دولت، پیسہ، سونا، چاندی اللہ کے رستوں سے دور نہیں کرتا. تو اگر اللہ نے آپ کو پیسہ بھی دیا نا، کہیے الحمدللہ، اللہ اس کو اپنے رستوں میں لگا لے. اللہ نے آپ کو اچھی سی گاڑی دی ہے، بولیے الحمدللہ. اللہ نے آپ کو زمینیں دی ہے، الحمدللہ. اور یاد رکھیے، تاریخ اسلام کو پڑھ کر دیکھیے، مسلمان اور غریب یہ دو مختلف لفظ تھے. مسلمانوں کا حال تو یہ تھا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ماند خورشید جیتے ہیں ہم، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ہارون رشید اپنے دور کے ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں. ان کے دور میں مسلم ریاست اتنی دور جا چکی تھی کہ حد نگاہ بھی نہ وہاں تک پہنچے. تو ایک بادل کو اڑتا دیکھتے ہیں، خیال تھا کہ بارش ہو جائے گی، لیکن بادل اپنی رواں روائی میں آگے چلا گیا. تو کہتے ہیں بادل، یہاں برس جاتا تو بھی، اور یہاں سے دور جا کے برسے گا، تیرا خراج میرے ہی پاس آئے گا. یعنی مسلم حکومت اتنی بڑی تھی کہ بادل سے جو فصل اگنی تھی اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہونا تھا. یہ تو یہ چند 400 سال پہلے کی کہانی ہے صرف. جب ہم دنیا اور دین کے علم سے پیچھے ہو گئے، یاد رکھیے گا جملہ، لکھ لیں، بہت فائدہ دے گا آپ کو آج کے پارے کے ساتھ. جب مسلمانوں نے دنیاوی تعلیم چھوڑ دی، ریسرچ چھوڑ دی، تحقیقات چھوڑ دی. ہماری تحقیق بس اس موضوع پہ ہے کہ ساس میرے خلاف بات کس سے کر رہی تھی، اور میری نند میرے بارے میں سوچتی کیا. اور دکھ کے ساتھ بتاؤں، ہماری سب سے بڑی اسپیشلٹی آج دنیا میں کیا ہے، آپ کو پتہ یہ بات؟ پاکستان، چلے اپنا پیارا ملک اسی کی مثال دے دیں، ہمارے کھانے، ہمارے کپڑے، ہماری جوتیاں اور ہمارے پرس. اتنی فینسی، اتنی ڈیکوریٹڈ چیزیں دنیا میں کہیں نہیں ملتی جو ہمارے اس پیارے سے ملک میں ملتی ہیں. اس سے آپ کو مائنڈ سیٹ سمجھ آتا ہے، جس چیز میں دل دماغ لگائیں گے ہم اس میں آگے چلے جائیں گے. اس کے برعکس ایپل فون کس نے بنایا، سیمسنگ کس نے بنایا، یہ لینوو کا کس نے لیپ ٹاپ بنایا، یا ایپل فون آپ کا کس نے بنا دیا، یہ سارا کچھ آج غیر کر رہے. وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی لیبز میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اور سوکھے سوکھے ٹوسٹ چبا رہے ہوتے ہیں، اور ایک سیب کھا لے کہتے کھانا کھا لیا. ہم کہتے کھانا کب کھائیں گے، یہ تو ابھی میں نے اپٹیزر کھائے ہیں. تو آج جب ہم سست ہو گئے نا، تو ہمارا سارا نظام ڈھیلا ہو گیا. اپنی صلاحیتوں کو یوز کرنا نہ، اور اسلام کی خدمت نہ کرنا آج کے دور کا جرم عظیم ہے. آج ہمارے پاس کئی 100 تولے سونا ہوتا ہے. ایک ایوریج بات ہے کہ اگر پاکستانی عورتیں اپنا زیور سارا نکال کر حکومت کو دے دیں، اور اللہ کرے کہ حکومت بھی مخلص ہو، تو ہمارے ملک کے سارے قرضے دور ہو جائیں گے. اور اگر ہم اپنی زمینوں کو جو نسل در نسل لڑائیوں کا ذریعہ بنی ہے، اس کو آباد کریں، اور اس پہ فصلیں اگائیں، اور اس پہ اللہ کے نام کے کام کریں، تو ہمارے اس ملک کی طرف کسی دشمن کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا نہ موقع ملے. اور مسلمان حکمرانوں میں جب یہ زوال آیا، وہ دنیا دار ہوئے، دینداروں میں فرقہ واریت آئی، اور مذہبی لوگوں میں دنیا کی محبت آ گئی، تو حال کیا ہوا کہ پھر وہ جو 1000 سال کا غلبہ تھا، لِیُسْخِرَ خُلَ الدِّینِ کُلِّهِ کا وعدہ تھا، وہ ختم ہو گیا، اور ہم کہاں آ گئے. اور ایک مسلمان حکمران جب دشمن نے اس کو غالب کر کے قید میں ڈال دیا، اتنا سا کھانا دیتے تھے جس سے پیٹ بھی نہ بھرے، اور ایک دن اتنا بڑا تھال آ گیا، حکمران خوش ہے، کھول کر دیکھا تو ہیرے چاندی موتی، کہنے لگا میں اس کو کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہے، مجھے تو کھانا چاہیے. تو اس غیر مسلم نے کہا تھا کہ خلیفہ، کاش یہ بات تجھے اس وقت پتہ چل جاتی جب تو خلیفہ تھا، تو ہم تجھ پہ غالب نہ آتے. غیر ملک، غیر مسلم قومیں مسلمانوں پہ غالب صرف اس وقت آتی ہیں جب مسلمان دنیا پرست ہو جاتے ہیں اور دنیا داری میں آ جاتے ہیں. ذوالقرنین کے اس واقعے سے یہی سیکھ لیجئے کہ وہ اپنے اسباب کو لے کر گھر میں نہ بیٹھا رہا، بلکہ لوگوں میں شیئر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آج ہم بھی اسلام کے اتنے ہی پیارے نمائندے بن جائے، پھر دفع مٹیریل نہیں بانٹنے پڑتے. اور کیا سیکھا اس سے؟ نیک اعمال کرنے ہیں اللہ سے اچھے بدلے کی امید کے ساتھ، کوئی بڑا عہدہ ملنے پر غرور اور تکبر نہیں کرنا، قیامت کا یقین کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، دین کا کام کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے. صاحب اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالی. اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. نصیحت سن کر کان بند نہیں کرنے. ایک چھوٹا سا ڈرا بیک بتاؤں, آج اگر ہم نیکی کے نام پہ کچھ کرتے بھی ہیں نا, کہتے ہیں بابا جی کی قبر پہ جا کے دیکھ دے آؤ, لنگر کھلے گا. ذرا یہ بھی سمجھیے گا, بابا جی کی قبر پہ لنگر کیوں دیں کہ غریب ہی آتے ہیں کھانا کھائیں گے, وہاں بیٹھیں گے سب باتیں کریں گے جو کچھ بھی ان کے نصیب میں اوکے, اس کے بعد کھانا کھا کر کیا جائیں گے اور کیا کہیں گے, ادھر آیا کرو بچوں کھانا ملتا ہے, یہ بابا جی کی عطا ہے, یہ بڑی سالوں سے لگی ہوئی ہے, یہ چلتی رہے گی. اور آئیں لوگ دین سیکھنے, آپ ان کو پانی بھی نہ پوچھیں, پہلے ہی خشکی کا مارا ہوا دین اوپر, ہر وقت ہر بات کے اوپر آپ کو دل پہ چوٹیں پڑتی دکھے اور خالی منہ خالی ہاتھ چلے جائیں, لوگ دین بھی نہیں سیکھنے آتے. میں کہتی ہوں جتنے لنگر آج قبروں پہ کھلے ہوئے ہیں, اگر یہ علم والی محفلوں میں آ کر کھل جائیں اور غریب صرف وہاں سے چار کھجوریں اور جوس لینے کے نام پہ آ جائیں نا, تو ہمارے دین کی طرف لوگوں کے قدم بڑھ جائیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں علم کی قدر آ جائے. چلیے آگے چلتے ہیں, آخری رکوع ہے سورت کا 102 سے 110. ٹاپک لکھے گا خبت اعمال / خبت گناہ. چھوٹا سا سمجھ لیجئے فرق. دیکھیے ہم استغفار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہمارے پچھلے معاملے معاف ہو جاتے ہیں. یعنی استغفار کرنا ہمارے گناہوں کی معافی ہے, لیکن کچھ خوفناک عمل ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو ضائع کرتے ہیں, وہ اس رکوع میں پڑھنے لگے ہیں. ڈرتے ہوئے دل کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہماری اصلاح ہو جائے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو, ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تم کو بتا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے. آپ کو اور مجھے بھی سننا ہے یہ بات, کیونکہ کوئی بندہ نقصان میں نہیں رہنا چاہتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں اخسرین اعمال کن لوگوں کے ہیں. یہ وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا, اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے. پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے. حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے, کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے, یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا. کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا, گو کہ ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں. آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں, ہاں میری جانب وہی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے, اور جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو, ہے آپ کو مجھے, اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. کتنا خوبصورت اینڈ ہے سورت کا. اخسرین اعمال, وہ لوگ جو کرتے ظاہر نیک کام ہیں لیکن کل ضائع ہوں گے. سمجھ لیجئے, بینک کرپسی کا نام سنا ہوگا, کون سی ملیں اور کون سی فیکٹریز اور بڑے بڑے آرگنائزیشنل سیٹ اپس بینک کرپٹ ہوتے ہیں, جو اصل میں ان لاس ہوتے ہیں پر مالکوں کو کوئی نہیں پتا ہوتا. مینیجرز نے بھی باتوں پہ پردے ڈالے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کھاؤ پیو موج کرو, ایک دن پتہ چلتا ہے وہ پوری فرم کولیپ ہو گئی. بظاہر کسی کا سوچنا کہ وی آر ان پروگرس, لیکن ریئل میں وہ لاس میں ہو, یہ بینک کرپسی ہوتی ہے. راتوں رات لکھ پتی ککھ پتی بن جاتے ہیں. یہاں ککھ پتی کون ہے؟ پہلے تو اپنے لیے دعا کرتی ہیں اور پھر آپ کے لیے بھی کہ اللہ مجھے آپ کو اس میں نہ شامل کرے. یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر نیکیوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن عقیدے میں شرک ہے, اعمال میں بدعت ہے اور دل میں ریاکاری کا جذبہ ہے. کوئی شو آف ہے, لوگ میری تعریفیں کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر دین کا نام لے رہے ہیں لیکن فائدہ دنیا کے اٹھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں. تو یاد رکھیے بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے اللہ کے رستوں میں آنے کے بعد بھی. اور اس حصے میں جنت الفردوس کی بات ہوئی. بخاری کی روایت 2790، آپ نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ سب سے اعلیٰ سب سے عمدہ جنت ہے، اسی سے اور جنتوں کی نہریں بہتی ہیں. کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ آپ کو اللہ کے ہمسائے میں رہنے کا موقع ملے. ہے ہم میں سے کوئی جو اس آپشن سے فائدہ نہ اٹھائے؟ جنت الفردوس میں رہنے والے بالکل اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہوں گے. دعا کیجیے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اور بغیر حساب کے دے دیں. ریاکاری کی بات ہوئی تو یہ بھی سن لیجیے. عبادہ بن ثابت کی روایت ہے، ایک شخص نے سوال کیا، ایک شخص نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج، زکوٰۃ کرتا ہے اور اللہ کی رضا مندی بھی ڈھونڈتا ہے، لیکن لوگوں میں نیک نامی اور بڑائی بھی چاہتا ہے، یعنی کچھ اللہ خوش ہو جائے کچھ بندے بھی تو ہوں، یہ ٹون. آپ نے فرمایا اس کی کل عبادت اکارت ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے بیزار ہے. جو اس کی عبادت میں اور نیت بھی کرے اور اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے یہ سب اسی دوسرے کو دے دو، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ یا تو پورا لیتا یا بالکل نہیں لیتا، اللہ کو شراکت پسند نہیں ہے. تو اپنے دل سے ریاکاریوں کو کھرچ کر نکال دیں. ہم سب کہیں بھی چھپا ہوا نہ کہ میری تعریف ہو، میرے کام کی تعریف ہو، مجھے ذرا مینشن کر دیا جائے، تھوڑا سا مجھے ایڈمائر کر دیں، پھر میرا موٹیویشن بڑھ جائے گا. تو آپ کو سجدوں کی ضرورت ہے، نام کی نہیں. کیونکہ دیکھیں سارا کچھ کریں اور کل قیامت کے دن پتہ چلے کچھ نہیں ملا. مثلا یہ اتنا بڑا دور ہے قرآن، دو شہر والوں کو آپ نے مشکل میں ڈالا، ایک ہلچل ہے، یہ آرام سے تھوڑی ہوتا ہے اتنا کام. کتنے لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور قیامت کے دن پتہ چلے یہ 2019 کا دور ہے قرآن، خوشاب کے جو اس شادی ہال میں کیا بیکار گیا. فرشتوں ان سے ایک ایک کو جا کر پوچھو کہ تم نے لوگوں کا اتنا وقت اور مال کیوں ضائع کیا، کیا ملا مجھے اور آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس دروازے سے اندر آتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک چند سیکنڈ رکے اور خود سے پوچھے کیوں کر رہی ہوں، کس کے لیے کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے خالص کر دے. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے 4205، شداد بن اوس سے ایک دن رونے لگے، ہم نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، کہنے لگے ایک حدیث یاد آ گئی اور اس نے مجھ کو رلا دیا. کیا؟ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر شرک اور پوشیدہ شہوت کا ہے. میں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ یعنی صحابہ کے لیے تو اٹ واز ویری ان ایکسپیکٹڈ تھنگ. اپنے ہاتھ سے تو مکہ میں کعبہ میں بت توڑے ہیں، تو اب یہ پھر شرک کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں سنو، وہ چاند، پتھر اور بت کو نہیں پوجے گی. اور آج بھی الحمدللہ بہت سارے مسلمان نہ چاند کو پوجتے ہیں، نہ پتھروں کو، نہ بتوں کو، بلکہ اپنے اعمال میں ریاکاری کرے گی. ذرا سا سوچئے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ریا سے پاک کر دے. اللہم تاخر قلبی من الریا. اور پوشیدہ شہوت یہ ہے کہ صبح روزے سے ہے اور کوئی خواہش سامنے آئی تو روزہ چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے اندر پہ ہے. کیا سیکھا؟ ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے نہیں کرنی. اور اس میں وہ بھی سب لوگ آتے ہیں جن کی دنیا کی ریکوائرمنٹس ہی نہیں ابھی تک پوری ہو رہی، وہ دین کہاں لیں گے اور دیں گے. پھر اپنی زندگی کے ہر عمل کو قرآن کی روشنی میں کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. شرک سے بچنا ہے، اعمال صالح کی کوشش کرنی ہے اور رب کی ملاقات کا یقین رکھنا ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن یہاں پہ سورت کہف پوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ مزید غور و فکر کی توفیق دے. آگے سورت مریم ہے، واحد سورت اور واحد عورت جس کا نام قرآن میں ہے، بی بی مریم. وجہ کیا ہے؟ اس کی پاکیزگی. تلاوت سن کے شروع کرتے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب
الحمدللہ. سورت مریم حضرت مریم علیہ السلام کے نام پہ, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی. اگر کسی غیر مسلم اور خاص طور پہ نصارہ کے ساتھ اگر کوئی بات کرنی ہو تو بہت ہی پیاری سورت ہے, جس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا بھی ذکر ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کی سچائی کا بھی. بہت ہی دل پہ لینے والی لائٹ سی صورت ہے, سٹوریکل لگے گی, ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کہانی پڑھ رہے ہیں لیکن بہت سارے عمل کی باتوں کے ساتھ. آیت 1-15, ٹاپک لکھیے گا زکریہ علیہ السلام کی سرگوشیاں اپنے رب سے. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے دے, چپکے اپنے رب کو اپنے دکھ سنائے نہ کہ لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد, حروف مقطعات ہیں. ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریہ, یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی. اللہ ہم پہ بھی اپنی رحمت کر دے. اس نادا ربہ ندان خفیہ, جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی, اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر بھڑک اٹھا, لیکن میں کبھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے, میری بیوی بھی بانچ ہے, بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما. کون سا وارث مانگ رہے تھے؟ ہیریٹیج کا وارث, انہیریٹنس کا نہیں. ہم تو اگر اولاد مانگے بھی تو کہتے ہیں پھر یہ کوٹھی کس کو ملے گی اور یہ زمینوں کا وارث کون ہوگا. حیرت کی بات نہیں ہے, ساری زندگی خود بھی جس چیز سے فائدہ نہ اٹھایا, اپنے بچوں کے لیے بھی وہی چیزیں لینے دینے کا غم پال کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. دعا کیجئے ہم دنیا سے جائیں تو ہم ان کے لیے ورثہ چھوڑ کر جائیں نہ کہ وراثت چھوڑ کے جائیں. ان کو نبی تھے, اللہ سے باتیں کرنی آتی تھی, 70-80 سال سے اوپر کے ہو گئے, ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے. بی بی مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے جو ہم نے پیچھے سورہ آل عمران میں دیکھا تھا, تو خیال آ گیا کہ جو رب مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے کیا وہ مجھے بیٹا نہیں دے سکتا. یہ ہے ولمکم بی دعائی کا ربی شقیہ, آپ کو انبیاء کرام سے دعائیں مانگنا بھی آئے گا اور عقیدے کی پختگی. اور آپ میں سے ہر ایک اگر اس کی عمر اس وقت 50-60-70 سال بھی ہو چکی ہے اور ابھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے, یہ وظیفہ کریں. لیکن یقین اگر زکریہ جیسا ہوگا تو اللہ آج بھی آپ کو ماں بنا سکتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ اگر اولاد دے تو پھر یحییٰ جیسی اولاد دے جو کہ پھر اس نبی کو بعد میں ملی. اب پہلے تو مانگ لیا جوش میں, اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میرے پروردگار, میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا, لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. آپ کو مجھے بھی دعا ایسے ہی کرنی ہے. ادع اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے مانگیے اس صورت میں کہ آپ کو قبولیت کا یقین ہو. اپنے آپ سے پوچھئے, جب میں دعا مانگتی ہوں تو مجھے قبولیت کا یقین ہوتا ہے؟ ایک جگہ کسی جگہ بارش نہ ہوئی, اور سنت کیا ہے کہ جب بارش نہ ہو تو کھلے میدان میں جائیں اور صلاۃ الاستسقاء پڑھیں. بستی والوں نے ارادہ کیا کہ سب چلتے ہیں مل کے وہاں دعا کرتے ہیں, بارش ہوگی. سارا قافلہ تیار ہو گیا. اس سے پہلے کہ وہ کوچ کرتے, ایک چھوٹی سی بچی قافلے میں سے نکلی, کہنے لگی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, میں بھی آتی ہوں. کہا تم کہاں چل دی؟ کہنے لگی چھتری لے آؤں, کیونکہ جب ہم واپس آئیں گے تو بارش ہو رہی ہوگی. یہ ہے ولمکم بدعائک ربی شقیجا. اپنے رب کو آزمائیں نا, لیکن مان کر کے تو دیکھیے کیسے وہ آپ کی دعائیں سنتا ہے. آپ تو ڈر جائیں گے, دعا کرتے ہوئے خوف آئے گا کہ میں نے کسی کو بتا تو نہیں دیا, یہ تو میرے دل کی بات تھی جو میں نے اپنے مالک سے کہی تھی, یہ فلاں بندے تک کیسے پہنچ گئی. اس طرح اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اللہ ہمیں بھی یقین دے دے. ہم کہتے نہیں دعا تو بابا جی سے کرواتے ہیں نا. ایک کسی کی ماسی تھی, غریب عورت تھی بیچاری, تو اس کے سامنے کوئی بات ہوئی تو کہا آؤ بیٹھے دعا کر لے. کہتی باجی دعا تو مزار تے جا کے کری دیے. جس کو پنجابی نہیں آتی میں اردو میں بول دوں, باجی دعا تو قبر پہ جا کے کرتے ہیں, یہاں کیوں میں کروں؟ جس قوم کی جہالت کا یہ حال ہوگا, مجھے بتائیے پھر وہاں علم اور دین کی کتنی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے. سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگ صرف ان باطل شرکی عقیدوں کی وجہ سے کہیں جنت سے محروم نہ رہ جائیں. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے, میری بیوی بھی بانچ ہے, بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین, اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے. آپ یہ دعائیں نوٹ کیجئے. آپ میں سے ہر سسٹر جس کو اپنے بچوں کا غم ہے, یہ دعائیں مانگیے کہ اللہ ہمارے بچوں کو پسندیدہ بچہ بنا. ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں. دیکھیے کتنی جلدی جواب آ رہا ہے اوپر سے. جس کا نام یحییٰ ہے, ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا. زکریہ علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ تو پھر دعا کیوں مانگی؟ کوئی پوچھے مانگا کیوں؟ دیکھیے کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا, ہم دعا مانگ لیتے ہیں پھر وہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. اچھا ایک بہت ناقدری جو ہمارے کلچر میں ہوتی ہے, ابھی بھی ہوتی ہوگی تو بتائیے گا, بجلی گئی بھی ہے, ہائے گرمی گرمی گرمی. ابھی کسی کے منہ میں ہوتا ہے اللہ بجلی آ جائے, تو بجلی آ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں آگے سے بلا؟ جی آپ ابھی وہی ہیں, پاکستان کوئی نہیں بدلا, کہتے ہیں کچھ اور مانگ لیا ہوتا. اللہ کے بندو جلدی سے کچھ مانگ لو, ہو سکتا ہے ابھی قبولیت کی دعا ہو, دعا کا وقت ہو تو تمہاری اگلی بھی دعا قبول ہو جائے. ایسے وقت پہ الحمدللہ کہیے کہ اللہ آپ نے یہ دعا سن لی, اب دوسری بھی سن لیجئے. خیر کہنے لگے جب کہ میری بیوی بھانچ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی زوف یعنی کمزوری کو پہنچ چکا ہوں, ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا, تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے, اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے. یقین ہی نہیں آ رہا. ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود اچھا بھلا ہونے کے تین راتوں تک کسی شخص سے تو بات نہ کر سکے گا. حقیقت ہے کہ نعمتوں میں دبنے کا احساس زبان کو گونگا کر دیتا ہے. کبھی کبھی تو آپ اپنے آپ کو نعمتوں کے بوجھ میں ایسے محسوس کرنے لگتے ہیں کہ جیسے کئی من وزن کے نیچے دبا ہوا شخص. اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اور جھکیے اور اللہ کی تعریفیں کریں. ہمیں کچھ مل بھی جائے نا ہم کہتے دیکھا میں نے کہا تھا نا ہو گیا, میں نے علاج کرایا نا ہو گیا, فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے فلاں سے فائدہ لیا. نہیں, ہر چیز کو اللہ سے جوڑ دیجئے, آپ کی نعمتیں محفوظ ہو جائیں گی انشاءاللہ. اب زکریہ علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو, اے یحییٰ میری اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور ہم نے اسے لڑک پن سے ہی دانائی عطا فرما دی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ رشک آ رہا ہے آپ کو زکریہ پہ؟ اتنا پیارا بیٹا مل گیا یحییٰ نام کا، اللہ جن کو نہیں دیے ہوئے ان کو دے اور پھر ایسے ہی صفات والے بچے دے۔ کیا سیکھا؟ تعلق باللہ۔ خفیہ دعائیں مانگنی ہے، اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، متقی بننا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ استقامت دے دے۔ آگے ہے آیت نمبر 16 سے 40، 16 to 40، ٹاپک لکھیے گا انوکھی آزمائش بی بی مریم کی۔ اللہ نے بہت سارے انبیاء کرام کو آزمایا، پیچھے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے، لیکن ایک نبی کی ماں کو اللہ نے بہت ہی بڑی آزمائش میں ڈال دیا، اور وہ عزت کی آزمائش تھی۔ ایک عورت کی سب سے قیمتی چیز عزت ہوتی ہے، اور ایک کنواری بچی کے لیے عزت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ نے بی بی مریم کو اسی آزمائش میں ڈال دیا۔ بعض دفعہ ہم پر بھی ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں، ہماری عزت پہ حرف آنے لگتا ہے، کیا کرنا ہے؟ آئیے سنتے ہیں، بی بی مریم سے سبق لیتے ہیں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بھی بیان کرو، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا، یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ نوٹ کیجئے گا، آج کی ساری اس آیت کی جڑیں ہل جائیں، بنیادیں ہل جاتی ہیں اس ایک جملے پہ کہ مریم علیہ السلام تنہائی میں ایک لڑکے کو اپنے پاس آتا دے کر گھبرا گئیں، اور آج اس کلچر میں ایسے لگتا ہے کہ لیونگ ٹوگیدر فرض کے درجے پہ ہے۔ اور کہنے لگی اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو، یعنی مراد ہے کہ مجھے چھوڑ دے۔ اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہ لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ بس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر وہ درد زہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ یاد رکھیے، عورت سے ماں بننے کا مرحلہ اتنا ہی حساس ہوتا ہے۔ عام عورتیں جب ڈیلیوری پین سے گزرتی ہیں تو دو شوق ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بچہ ہاتھوں میں ہوگا، اور دوسری بات کیا ہے کہ تعریفیں ہوں گی، محبتیں ملیں گی۔ کتنے لوگ منتظر ہوتے ہیں اس بچی کو دیکھنے کے لیے، لیکن مریم علیہ السلام کو نہ تو بچے کا شوق تھا کہ کیا کہوں گی لوگوں کو، یہ کس کا بچہ، یہ کہاں سے آیا، اور دوسری بات ہے کہ مریم کو تو پیچھے پاس بیٹھ کر کوئی خوش ہونے والا بھی نہ دکھ رہا تھا۔ اس سے بڑی بھی کوئی آزمائش ہوگی، اور یہ جملہ تو شاید ہر عورت اس وقت بولتی ہوگی کہ آئے اس وقت سے پہلے مر جاؤں، درد کی تکلیف۔ آپ کو تو ہے کہ ڈیلیوری پین کئی ہارٹ اٹیک ہونے سے بڑی پین ہوتی ہے، اگر درد کی انٹینسٹی کو فیل کیا جائے تو کتنی زیادہ اس میں وائبریشن ہو۔ لیکن اللہ ایک عورت کو ماں بنانے سے پہلے اس درد سے کیوں گزارتا ہے؟ تاکہ وہ اس بچے کے تقاضے نبھانے کے قابل ہو جائے۔ ماں بن کر بھی اگر سنجیدگی نہ آئے، اور ماں بن کر بھی اگر دنیا کی حقیقت سمجھ نہ آئے، تو پھر کب آئے گی؟ بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ کیا پتہ چلا؟ وہ چھوٹی سی جگہ ایک آپریشن تھیٹر بن گئی۔ اللہ نے صفائی ستھرائی کے لیے پانی بھی جاری کر دیا اور مریم کو حرکت کا حکم دیا۔ آج بھی وہ بچیاں جو پریگننسی کا سنتے ہی بستر پہ سوار ہیں، کام چھوڑ دیا، ہائی پریگننٹ ہیں، موومنٹ چھوڑ دیں، گھر بیٹھ گئے، ان کے لیے اس میں سبق ہے۔ جو عورتیں آخری وقت تک بھاگ دوڑ کرتی ہیں ان کی ڈیلیوری بہت آسان ہوتی ہے۔ اور تر و تازہ پکی کھجوریں کھانا، آج ڈاکٹر اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایسی عورت کو کھجور کھلائی جائے تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور کیا کہا، اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی سے بات نہ کروں گی۔ یہ ہے وہ آیت جو شروع شروع میں تعارف میں سیکھی۔ ہم پہ کوئی الزام لگے ہم کہتے ہیں کھل کھل کے بتاؤ، بولیں گے نہیں تو لوگ سوچیں گے جھوٹی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ سچے ہیں اور آپ پہ کوئی الزام لگتا ہے، خاموش رہ کے کہ انی نظر تل رحمانی سوما، وہ ہے ہستی، وہ آپ کی بیگناہی دوسروں کو بتائے گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، بس کہنے لگی مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں۔ بچہ بول اٹھا، یہ ہے پہلا بول جو عیسیٰ کی زبان پہ تھا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے پیغمبر بنایا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ بھی میں زندہ رہوں۔ اور بچہ بول اٹھا، پہلا جملہ آج کرسچینٹی کے سارے سیکٹس کی بنیادیں ہلا دے، جیزس از ناٹ گاڈ، جیزس از ناٹ سن آف گاڈ، جیزس کون ہے؟ عبداللہ، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور دیکھیے، کتاب کا ذکر پہلے دن کرتے ہیں، نماز کا ذکر کرتے ہیں، اور آج کی کرسچینٹی میں نماز کا تصور تک نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبے میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرماتے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پھر یہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے، کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ تصور میں لائیے سب کو میدان حشر میں کھڑا کیا ہوا، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہاں ڈرا دیجئے ان کو اس رنج اور افسوس کے دن سے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ اس آیت کو نوٹ کر لیں، وَانْزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ۔ جی، اس دن کس بات کی حسرت ہوگی؟ ترمذی کی روایت ہے قیامت کے دن ہر بندے کو حسرت ہوگی۔ کس کو، کیسے؟ کہا جس نے گناہ کیے اس کو تو ہوگی، یہ تو سمجھ آتا ہے، جس نے نیکیاں کی اس کو یہ حسرت ہوگی کہ کچھ اور نیکیاں کیوں نہ کر کے آ گیا۔ کیا یہ جملہ، یہ حدیث کی بات آپ کے میرے لیے موٹیویشن نہیں ہے اپنی نیند کو کم کرنے کی، اپنے سونے کو اور اپنے کاموں کو اور اپنی سستیوں کو کم کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی حسرت سے بچا دے۔ اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہیں گے، خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور سب لوگ ہماری طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ یہ جو جگہیں جمع کرتے ہیں نا دنیا، اللہ کہتا ہے آخر میں وارث تو ہم ہوں گے۔ آپ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الوارث، اس پہ غور کیجئے گا گھر جا کر۔ آج ورثے کو پانا تو دور کی بات، اپنے بعد والوں کے لیے ورثہ چھوڑنا ہمارا غم اور ہم بنا ہوا ہے۔ مال پہلے ہی بہت ہے اور کمانا ہے، گھر پہلے ہی بھرا پڑا ہے اور خریدنا ہے، اور علم نہیں ہے تو پرواہ بھی نہیں ہے۔ کتنے آرام سے ہم ایکسکیوز کرتے ہیں، آئی ڈو ورک، میں جاب پہ ہوتی ہوں، میں کام کرتی ہوں۔ کہاں جائے گا آپ کے ساتھ یہ کام؟ ایک حد رکھیے، دیکھیے بیلنس ہونا چاہیے نا۔ مثال دیتے ہیں, ایک عورت ہے دعوت کرتی ہے, رات کو 20 لوگ کھانے پہ آ رہے ہیں, ایک سالن بنا لیا, ایک چاول, روٹی, سیلڈ, گزارا ہو گیا, یہ ہے بیلنس ڈائٹ. اب وہ کرتی ہے آلو گوشت, کریلے, قیمہ, پالک اور کوفتے, پانچ سالن بنا لیے. کوئی اس کو کہتا ہے روٹی تو پکا لو, چاول تو بناؤ, کہتی نہیں ابھی دو چار سالن اور بنا لوں پھر میں چاول روٹی کا سوچوں گی. کس کے ساتھ کھائیں گے کوفتے, کس کے ساتھ کھائیں گے پالک؟ نہ سمجھ ہے نا, اس نے ٹائم مینج صحیح نہیں کیا اور اس نے اتنے کھانے پکا کر اپنے مہمانوں کی بے عزتی کی ہے کہ میرے گھر بھوکے اور ندیدے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے کبھی کھایا نہیں. اب اس کو لیجیے ادھر, دنیا تو پہلے ہی بڑی ہے, دنیا کی تعلیم بھی بہت ہے, مال بھی بہت ہے, مزید اسی پہ وقت لگائیں گے؟ نہیں, آپ کا میرا حق ہے. اگر میں نے 20 سال پڑھ کر میڈیکل پروفیشن جوائن کیا نا, اور میں نے 10 سال سے پریکٹس کیا, اب ایک سال کی چھٹی لیجئے اور اپنے آپ کو اس قرآن کے قابل کیجئے. تھوڑا سا بیلنس ہو گیا, کچھ یہ کچھ وہ, پھر دونوں چیزوں کو آپ ساتھ مینٹین کریں گے. یہ تو جرم عظیم ہے کہ بچی بچے کو نماز تک نہیں آتی اور وہ ماسٹرز کی ڈگری لے کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا بیلنس سیدھا کر دے. بخاری کی روایت ہے 34-35, اللہ کے نبی نے فرمایا, جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے, وہی معبود برحق ہے, اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی اور نہیں, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں, اور یہ کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں, اور اس کا کلمہ ہے جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا, اور اس کے پاس کی بھیجی ہوئی روح ہیں, اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے, اور اس کے خواہ کیسے ہی اعمال ہوں اللہ ضرور اسے جنت میں پہنچائے گا. اللہ تعالی ہمیں جنت سے محروم نہ کرے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے, اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پسند فرمایا کہ آپ اللہ کی, اس کو بند کر دیجئے, آپ اللہ کی اطاعت پر صابر تھے اور اپنے گھرانے کو بھی یہی حکم فرماتے تھے. یہی فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس پر مضبوطی سے عامل رہیں. یہاں تھوڑی سی توجہ چاہیے ماؤں کی. پہلے دور میں نانیاں دادیاں خاص طور پہ جو پہلے ماؤں کی روپ میں تھیں, وہ بچے کی نماز کی بہت فکر کرتی تھیں. کیا کوئی بچہ صبح فجر پہ سوتا رہ جائے, ممکن تھا؟ گواہی دیتے ہیں, آپ کے والد برداشت کرتے تھے کیا فجر کے وقت سوتے رہیں اور آپ عشاء پڑھ کے بغیر سو جائیں؟ ایسے ہی تھا نا. آج کی ماں اس پہ لبرل ہے. آپ غور کیجئے کہ اس پہ اپنے لیے عمل کا نقطہ لکھئے, کیا مجھے اپنے بچے کی نماز کی اتنی ہی فکر ہے جتنی مجھے اس کے دنیا کی تعلیم کی؟ کیا میں اپنے بچے کو نماز کے لیے اسی یقین کے ساتھ اٹھاتی ہوں جس یقین سے اس کو کالج کے لیے اٹھاتی ہوں؟ پھر اور کیا سیکھا؟ کثرت سے دعائیں مانگنی ہے, بندگی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دل سے ماننا ہے, اور اس بات کا یقین کرنا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے. پھر یہاں یقین دلاؤں, اپنی ہر چیز کو لے کر تصور میں سوچئے, اصل میں کس کی ہے؟ الوارث کی ہے, جو حقیقی وارث ہے. ہم جائیں گے, ہمارے بچے لے لیں گے, پھر بچوں کے بچے لے لیں گے, اینڈ پہ کس کے پاس پہنچے گا؟ اللہ کے پاس پہنچے گا. تو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اللہ کو دے دیجئے. چھوڑ کر جائیں گے تو حساب ہوگا, قبر میں پکڑ لیا جائے گا کہ ادھر آؤ نا ذرا, کتنے مربع زمین تھی, کتنے تولے سونا تھا, کتنے مالوں کے ڈھیر لگے تھے, حساب دینا پڑ جائے گا. تو پھر اگر دے چکے ہوں گے تو اس کے انعام شروع ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد آ گیا, کہا کرتے تھے لوگوں, میں اس دنیا کے مال کی فکر کیوں کروں, اگر حلال سے ملا تو حساب ہوگا اور اگر حرام سے ملا تو عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے مال کی محبت نکال دیں. پھر کیا سیکھا؟ خود کو بھی اور گھر والوں کو بھی نماز کی رغبت دلانی ہے اور دنیا کی بے ثباتی پر یقین رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آگے ہے 41-50, ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا سلسلہ بچپن سے ہی شروع. یاد رکھیے, اکثر لوگوں کی آزمائش بڑے ہونے پہ آتی ہے, بچپن تو بڑا میٹھا سا گزر جاتا ہے, لیکن ابراہیم ایک ایسے بچے کی کہانی ہے کہ بچپن میں ہی ان کو اپنے دین کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. آئیے سنتے ہیں اپنے عمل کے لیے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے. اللہ ہمیں بھی سچا بنا دے. جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹھ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں، نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں؟ میرے مہربان باپ، نوٹ کیجئے کتنے پیار سے باپ کو بلا رہے ہیں، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس تو آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی جانب آپ کی راہ بری کروں گا. اللہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ اور دوسروں کی ایسی ہی فکر لگا دے. میرے ابا جان، آپ شیطان کی پوجا سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم کرنے والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے. ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ پڑے، کیا آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں؟ اس نے جواب دیا. اب دیکھیے بیٹا کیا کہہ رہا ہے، یا اباتی، مؤدب بیٹا ہے، اس کو پتا ہے ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں. لیکن باپ کی ذرا ڈانٹ اور دھمکیاں سنیے گا. باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روح گردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باس نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ ہو جا. کہا، اچھا، تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے. میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا. مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا. دوسرا موقع اس بارے میں، اس بات کے اظہار کا کہ دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہے. اللہ ہماری بھی دعاؤں کو سن لے. آپ سب بھی جو اتنے سکون سے خاموشی سے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے، تو ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں، اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں، اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا. اللہ ہمیں بھی خیر میں سے حصہ دے دے. کیا سیکھا؟ صرف اللہ سے نیک اور صالح اولاد کی دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر شکر گزاری کرنی ہے، رحمت کی امید صرف اللہ سے لگانی ہے، دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کی خاطر باطل طریقے چھوڑنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکاریں اس امید پر پکاریں کہ صرف وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا صرف اس رب سے عزت کا سوال کرنا ہے اور اس کی دیوی ذلت سے ڈرنا ہے. آگے ہے آیت نمبر 51 سے 65. ٹاپک لکھے گا، کھوٹے سکوں سے جنت نہیں ملے گی. اسی طرح یاد رکھیے، کھوٹے اعمال سے جنت نہیں ملے گی. اللہ ہمیں خالص عمل کرنے والا بنا دے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو چنے ہوئے اور رسول اور نبی تھے. اللہ ہمارے جو بھی موسیٰ ہیں ان کو بھی چن لے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے. آج ہم نام تو رکھتے ہیں اپنے بچوں کے نبیوں کے ناموں پہ، اللہ ہمیں نبیوں کی ماؤں کی طرح کی تربیت بھی کرنے والا بنا دے. ہم نے اسے تور کی دائیں جانب سے آواز کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر بھیجا. اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کیجئے، وہ بڑے ہی وعدے کے سچے تھے. اللہ ہمیں بھی وعدوں کا سچا کر دے. اور تھے بھی رسول اور نبی، وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. آپ نوٹ کریں یہ جملہ، ہر نبی کے ساتھ نماز کا ذکر آ رہا ہے اس صورت میں، یہ لکھ لے خاص بات. حضرت عیسیٰ تک نے پیدا ہوتے ہی نماز کا ذکر کیا، باقیوں نے تو جو کرنا تھا وہ کرا ہی ہے. کیا پتہ چلا کہ نمازوں کی فکر کرنی ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا. اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول. اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے، ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا. ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں سے، ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، اپنے دل کو چیک کیجئے کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ. یہ سجدہ کرتے روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے. پھر ان کے بعد ایسے اطاعت نہ کرنے والے پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے. بس ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اعمال نیک کریں. ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی ہمیشگی کی جنتوں میں, جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا. بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے. دنیا میں سننی پڑ جاتی ہیں بیکار باتیں, وہاں نہیں, صرف سلام ہی سلام سنیں گے. ان کے لیے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا. اور کیا کہا جائے گا, یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بناتے ہیں جو متقی ہوں. اللہ ہمیں بھی متقی بنا دے. ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے. ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں. تیرا پروردگار بھولنے والا بھی نہیں. آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے. تو اسی کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا. کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیجئے, کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے نام جیسا بھی کوئی نہیں. اللہ جیسا ہونا تو دور کی بات. ابو داؤد کی روایت ہے 1309, آپ نے فرمایا جب انسان رات کو جاگے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے اور دونوں دو رکعت نماز بھی ادا کر لیں تو اللہ کے ہاں اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں عورتوں میں دونوں کے نام لکھ لیے جاتے ہیں. آج یہ حدیث آپ نے جا کر اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ترمذی کی روایت ہے 2621, آپ نے فرمایا ہم میں اور ان میں فرق نماز کا ہے, جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اللہ ہمیں نماز چھوڑنے سے بچا لے. کیا سیکھا؟ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا ہے, اللہ کی پسندیدہ بندی بننا ہے, پرہیزگاری اختیار کر کے جنت کا وارث بننا ہے, اللہ کے مقابلے پر کسی ہستی کو نہیں لانا, دعا قبول ہو کہ نہ ہو مانگتے رہنا ہے کیونکہ اللہ بھولنے والا نہیں, حق بات سننی اور سنانی ہے. آیت 66 سے 82 بڑی اہم آیتیں ہیں. پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا. یہ ہیں وہ آیتیں جو صحابہ کا اور اسلاف کا رو رو کے برا حال کر دیا کرتی تھی. ہم بھی پڑھتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا اور پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا, یعنی ہاؤ از اٹ پاسبل, کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے. ہم ہر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے. اللہ ہماری اکڑ ختم کر دیں. پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخلے کے زیادہ لائق ہیں. تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے. کہاں؟ پل صراط پہ جو جہنم کے اوپر ہے. یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی طے شدہ امر ہے. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے. یہ دیکھیے اب ان لوگوں کی باتیں جو دنیا میں اپنی دولت کا اظہار کرتے لوگوں کو جینا مشکل کرتے, کل اللہ ان کو پل صراط سے جہنم میں گرانے کی دھمکیاں دے رہا ہے. شو آف کرتے تھے, فلانٹ کرو اپنی نعمتوں کو لوگوں کو دکھاؤ تاکہ لوگ جلیں. کتنی ویسے سخت دلی کی بات ہے دوسرے کو جلانا اور خود خوش ہونا. اللہ ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے بچا دے. کیا کہتے تھے بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے. ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سب سے بڑھ چڑھ کر تھیں. کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں, یعنی عذاب یا قیامت کو. اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا گروہ کمزور ہے, اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ ہدایت میں بڑھاتا ہے. اے اللہ ہمیں بھی ہدایت میں بڑھا دے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ اللہ ہمیں باقی رہنے والی نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا یا اللہ کو کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اس سے ہم اس کے بات لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں، وہ تو پوجا سے منکر ہو جائیں گے، الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو کیا پتہ چلا، جن کی نیاز بندیاں کی ہوں گی دنیا میں وہ سب انکار کر دیں گے کہ اللہ یہ ہماری کوئی پوجا نہیں کرتے تھے۔ کیا سیکھا؟ اپنی موت اور حشر کو یاد رکھنا، ہر روز سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سونا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ انسان اس دنیا سے اکیلا ہی چلا جائے گا، ظالموں میں شامل نہیں ہونا، ہر چیز نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے اس کا دھیان رکھنا ہے، اور اللہ کے ڈھیل دیے جانے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ رہ گئی بات پل صراط کی، تو چند روایتیں سن لیجئے پل صراط کے بارے میں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پل صراط رکھو، کہاں؟ جہنم کے اوپر، اس طرح کی طرح تیز پھسلنے والا، ٹیڑھے کانٹے اور آنکڑے ہیں اس میں۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ اس پر سے کون عبور کر پائے گا؟ فرمایا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ فرشتے اس بات کو سن کر کہنے لگے پاک ہے تو، اور ہم تیری اتنی عبادت نہ کر سکے جتنا تیری عبادت کا حق تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جہنم پر یہ پل ہے، اور جہنم اتنی گہری ہے کہ 70 سال میں اس کی تہ میں پہنچا جائے۔ عبداللہ بن رواحہ کا عمل کیا تھا، اپنا سر بیوی کی گود میں رکھے رو رہے ہیں، بیوی بھی اٹھ کے گھبرا گئیں، کہا کیا ہوا؟ رونے لگے، کہنے لگے مجھے اللہ کا یہ قول یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ ان کو روتا دیکھ کر ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ اسی طرح ابو میسرہ بستر پر لیٹے تو رونے لگے، کہنے لگے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمیں تو جہنم سے گزرنا ہی پڑے گا، یہ نہیں پتا کہ ہم وہاں سے بچ سکیں گے کہ نہیں۔ آج ہمیں اور کتنے کاموں کی فکریں لگی ہوئی ہیں، کب کبھی آخری دفعہ زندگی میں یہ فکر بھی رہا تھا کہ جہاں پل صراط سے گزرنا ہے؟ آپریشن ہونا ہو جان پہ بنی ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہونا ہو تو دل گھبرا رہا ہوتا ہے، سوچیے اس دن پل صراط سے گزریں گے تو کیا ہوگا۔ اس پہ ہمارے پاس ایک بک ہے قیامت کا بیان، اس میں ایک ٹاپک ہے پل صراط کے بارے میں، انشاءاللہ آپ کو بھیجیں گے، آپ پہلی فرصت میں اس کو سنیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے وہاں رسوا نہ کرے۔ آگے 83 سے 98 آخری رکوع ہے سورت کا، ٹاپک لکھ لیجئے جنت کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، کریں گے؟ چلیے۔ الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیاطین کو بھیجتے ہیں جو ان کو خوب اکساتے ہیں، تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ان کے لیے مدت شمار کر رہے ہیں، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے۔ سوچئے آپ اور میں، ہم سب اللہ کے گیسٹ ہوں گے، کیسا لگے گا وہ وقت؟ اور گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول اقرار لے لیا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ شان رحمان کی لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے، آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پورے گن بھی رکھا ہے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ سوچیے اس دن کیا بنے گا، کیسے دل دھک دھک کر رہا ہوگا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا، یاد رکھیے جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، اللہ کے حکموں پہ جیتے ہیں نا، تو بہت ساری محبتیں چھننے لگتی ہیں، لوگ ہم سے کتراتے ہیں، پتہ نہیں یہ نئے کی بنتے جا رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا فکر ہے، میں تمہارے لیے دلوں میں محبت ڈال دوں گا. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑنے والوں کو ڈرا دے. ہم نے اس سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دیں، کیا ان میں سے کسی ایک کی آہٹ بھی تو پاتا ہے؟ یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ کبھی سنی؟ نہیں سنی. تو کیا سیکھا؟ قرآن سے ہدایت لینی ہے، ہٹ دھرمی نہیں کرنی، حق سامنے آ جائے تو تسلیم کرنا ہے، عمل صالح کرنے ہیں، بہودہ باتوں سے پرہیز کرنا ہے، دعوت دین دیتے ہوئے دعا کرنی ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے اور وہ اس پیغام کو خوشی سے قبول کر لیں. ہر انسان اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دے ہے. شیطان حق کی مخالفت سکھاتا ہے، ہم نے شیطان کی نہیں ماننی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آگے ہے سورۃ طہٰ. آپ کو اس کی خاص بات پتہ؟ اس سورت کو سن کر حضرت عمر کے دل کا ایمان زبان پہ آ گیا تھا. بہن کی زبان سے سورت طہٰ سنی تھی. اللہ ہمیں بھی اپنے بھائیوں کو سنانے والا بنا دے، اور آج ہمارے بھی دل کھل جائیں اس سورت کو سن کر. چند آیتوں کی تلاوت، اس کے بعد چلتے آگے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
جزاك الله خير. سورۃ طہٰ میں 135 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. پہلی 1 سے 24 آیات کا ٹاپک لکھے گا. جو وحی کو غور سے سنے گا وہ چنا جائے گا. میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ بھی غور سے سن رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سر کے کانوں سے سننا، وہ تو آپ سن رہے ہیں، کیا اندر کے کانوں سے بھی سن رہے ہیں؟ کوئی فکر، کوئی بات دماغ میں تو نہیں ہے کسی اور طرح کی؟ ہر چیز سے اپنے آپ کو خالی کر کے اس کو سنیں. اور آپ دیکھیں کہ اس صورت میں یخشا کا لفظ بار بار آئے گا، یہ آپ کا کام ہے. جہاں بھی لفظ یخشا آئے، خشیت، ڈر، اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا. آج ہارر موویز کو دیکھنے جاتے ہیں لوگ، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. وہ ڈر جو گناہوں سے روک لے وہ بڑا ہی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں اپنا خوف دلاتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا اتارنا اس کی طرف سے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور کرہ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ کتنا پیارا آغاز ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا رکنے کو۔ اللہ کی تعریفوں سے، اللہ کے تذکروں سے بھری ہوئی صورت، اللہ ہمارے دل میں بھی اپنا پیار ڈال دے۔ اب یہاں سے موسیٰ کا قصہ، تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے، اور یہاں نوٹ کیجئے کہ یہاں پھر موسیٰ کی زندگی کے واقعہ ترتیب سے چلیں گے۔ جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا، یعنی یہاں موسیٰ کا بہت لمبا قصہ ہے جو آپ اس صورت میں دیکھیں گے۔ جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا، تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ۔ سوچیے، اکیلے میں تنہائی، جنگل، خاموشی، اور آواز آتی ہے، اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں تیرا پروردگار ہوں۔ کیا حالت ہوئی ہوگی موسیٰ کے دل کی۔ ہمیں کوئی ایسی نصیب ہو نماز کہ نماز میں ایسے لگے کہ کان نہ کتراخ ہو، کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہی نماز انشاءاللہ ہمیں برائیوں سے بچا لے گی۔ اپنی جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو پاک میدان دعا میں ہے اور میں نے تجھ کو منتخب کر لیا، اور اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ نوٹ کیجئے، وستنا تو، اللہ نے موسیٰ کو ٹیلر میڈ بنا دیا، اپنے کام کے لیے چن لیا۔ یاد رکھیے، بہت ساروں کو پہلے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بنیں گے۔ آج آپ اگر قرآن غور سے سن رہے ہیں نا، اور میں یہاں پھر وقت کی کمی کے باوجود یہ جملہ بول دوں، دور قرآن آپ میں سے، میرے میں سے بہت ساروں کی خیر کو باہر لاتا ہر سال۔ یہ اس وقت جو آپ کو انصار اللہ بن کے پنک سکارفز میں دکھ رہے ہیں، یہ پچھلے سال کے دور قرآن کے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ اس سال پتہ نہیں اللہ نے آپ میں سے کس کس کو چننا ہے۔ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی چن لے۔ شرط کیا ہے کہ غور سے سنیں، اس وقت ہر فکر اپنے دل دماغ سے نکال دیں۔ میرے سوا لائق عبادت کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جس کی اس نے کوشش کی۔ بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی خواہشوں کا غلام بننے سے بچا لے۔ اور اقیم الصلاۃ لذکری، یاد رکھیے وہ نماز جس میں اللہ کی یاد نہ آئے، اسے کیا ملے گا۔ بہت سارے لوگوں کو نماز میں اللہ نے کہا، اللہ تو کیا یاد آئے، یہ تک یاد نہیں رہتا کتنی رکھتیں پڑی ہیں، قرآن کا حصہ یاد نہیں آتا۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، آپ میں سے بہت سارے لوگ آج بھی موٹر سے پانی لے کر اوپر لے کر چلتے ہیں، کبھی کبھی موٹر چلاتے ہیں پانی پھر بھی اوپر کے فلور میں نہیں آتا، پتہ کیا چلتا ہے کہ وال بند ہے۔ آج میرے آپ کے اللہ کے بیچ کے والز بند ہیں، پھر ہمیں ہماری نمازوں میں کچھ نہیں آتا۔ سب یاد آتے ہیں لیکن اللہ یاد نہیں آتا۔ دعا کیجئے کہ ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں۔ اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ موسیٰ تو گنگا رہے تھے اپنی لاٹھی کے، اور اللہ نے کہا اس کو پھینک دو۔ یہ ہے بندگی، ہر وہ چیز جو اللہ کے رستے کی رکاوٹ بنی ہے اللہ کے حکم پر، اس کو پھینک دیجئے۔ چلیے، موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پھر اور کیا کرنا ہے، پھینک دیتے ہیں۔ ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ فرمایا، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے۔ یہ کیا ہوا، جب تک سہارا تھی، فائدے تھے، اللہ نے کہا پھینک دو، اور اب سانپ بن گئی تو کہا پکڑ لو۔ یہ ہے شریعت، حلال اور حرام۔ جب اللہ کہتے ایک چیز لے لو تو پکڑ لو، اور اللہ کہتا ہے چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ عقل نہیں استعمال کرنی، اس کو کہتے ہیں بندگی، یہ ہے سبمیشن۔ اللہ کے کہنے پہ چھوڑا تو وہی چیز فائدے کی بن کر پیش ہو گئی، یہ ہے اللہ کے وعدے۔ فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو، ہم اسے اس کی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال دے، وہ تو سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ علم قرآن سب سے بڑی دولت ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کیا ہے؟ رحمت اور نور، دلیل ہے جنت اور خوف الہی کا باعث ہے، اور واضح اور ہدایت کا تذکرہ ہے۔ اس کتاب سے جوڑ لیجئے خود کو، انشاءاللہ اللہ آپ کے میرے لیے بھی ایسی ہی نیکیوں کو کرنا آسان کر دے گا جو کہ نبیوں سے کروائیں۔ سیکھا کیا؟ قرآن ڈرانے والوں کے لیے یاد دہانی ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں سے یعنی عظیم ناموں سے دعائیں کرنی ہے، پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ عبادت کرنی ہے، قیامت کا وقت چھپا کے رکھا ہوا ہے اس لیے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا، کائنات کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے، اور داعی دین کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے، اس لیے دین کی دعوت دینے سے گھبرانا نہیں۔ آگے ہے آیت 25 سے 54، لکھیے ٹاپک، موسیٰ آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں۔ پیچھے سن کر آئے ہیں، اللہ نے کہا القحا، پھینک دیا، جب سانپ بن گیا کہا خزہ، پکڑ لے، بس یہ ہے کامیاب ہونے کا نسخہ۔ اللہ مجھے بھی ہر وہ چیز توڑ چھوڑنے کا کی توفیق دے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اور ہر وہ چیز ہمیں اٹھانے کی توفیق دے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرا بھائی ہارون، کہ تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ یہ ساری دعا اللہ میرے اور آپ کے حق میں قبول کر لے، یہ آج کی دعا بھی ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ اس میں آپ نے نہ صرف شرح صدر مانگ لیا کہ اللہ میرا سینہ بھی کھل جائے بلکہ میری بات سمجھے۔ دیکھیں آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں، شوہر تو بیچارے سمجھیں گے نہیں کبھی بھی بات، تو رب اشرح لی پڑھ کر بات کیا کرے۔ اور اس میں گھر والوں کو اپنا معاون اور مددگار بنانے کی بھی بات ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ قرآن کا پیغام لے کر چلنے کے لیے ان دعاؤں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان کے ساتھ جوڑ دے۔ پھر فرمایا اور بکثرت تیری یاد کریں، بے شک تو ہی ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا۔ اب موسیٰ کو ان کے بچپن کی باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ اتنا خوبصورت شرکو ہے نا، میرا فیوریٹ ہے، میں نے شاید 50 دفعہ پڑھایا ہوگا اور آج بھی دل کر رہا ہے اس کو 1 گھنٹہ لگاؤں۔ اللہ کے راستے میں چناؤ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا میرا عمل اس سے مطابق ہوگا۔ آپ اس کی تفسیر بھیج دیجئے کسی بھی سال کی ان لوگوں کو، شاید کبھی آپ سن لیں، اور آپ کے بھی دل میں سوال جو اٹھتے ہیں کہ اللہ یہ کیسے کراتا ہے سب کچھ، اللہ کے لیے کیا کریں، کیسے کریں، اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ موسیٰ کی آزمائشوں کا سلسلہ تو بچپن سے شروع کر دیا گیا۔ کیسے؟ جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے، کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے۔ ذرا بچوں والی مائیں سینے پہ ہاتھ رکھ کر تو سنیں، بس دریا اسے کنارے پر لا ڈالے گا، اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ موسیٰ کی ماں کا اتنا بڑا امتحان، نیو بورن بیبی کو دریا میں ڈال دو، آپ تو بیبی سٹنگ میں نہ ڈالیں، آپ کہتے ہیں نہیں میری گود میں ٹھیک ہے۔ ذرا سوچئے ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کتنی دفعہ اٹھایا ہوگا موسیٰ کو، چوما ہوگا، نلایا دھلایا ہوگا، دل پہ ہاتھ رکھ کر بچے کو پانی کے سپرد کیا ہوگا۔ یاد رکھیے یہ روبوٹ نہیں تھے، جیتے جاگتے گوشت پوست کے انسان تھے، لیکن انبیاء کرام اور ان کی مائیں اللہ کے حکم کے آگے عقل نہیں استعمال کرتی تھیں۔ ہم تو ایسے وقت میں سوال جواب سیشن شروع کر دیتے ہیں نا, کیو اے آنسر سیشن. انہوں نے کر دیا اور کر دیا. یہ آپ میں نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اللہ کے اوپر یقین نہ ہو. یاد رکھیے, دنیاوی سہارے چھوڑیں گے تو اللہ کو تھامیں گے. ہم دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے اور اللہ کو بھی تھامنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اوپر والے سٹیپ پہ پاؤں رکھیں گے تو پیچھے والے سے پاؤں اٹھانا پڑے گا. ہم کیوں نہیں ایک خاص حد سے آگے بڑھتے؟ ہم بیچ بیچ کی نیکیاں کر کے اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں. آگے بڑھیے, پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے فائدہ لے گا. اور اب کیا ہوا, بہن کا کردار دیکھیے گا. اس دم شی اختک, جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی اگر تم کہو تو میں بتا دوں اس کی جو نگہبانی کرے, اس تدبیر سے ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو, اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا, اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا, غرض ہم نے تجھے اچھی طرح سے آزما لیا. یہ تھی ٹریننگ موسیٰ کی, تربیتی سیشنز تھے. یہ تھا نور علی نور, محنت کی عادت ڈالی, صبر کرنا سکھایا, اپنے آئیڈیاز کو سامنے لانا سکھایا. یاد رکھیے, تربیت کے مراحل سے گزارے بغیر اگر آپ کسی کو دین کا کام کرنے کے لیے کہیں بھی بھیج دیں گے نا, شرمندگی ہوگی اور لوگ دین سے اور زیادہ دور ہو جائیں گے. اور آپ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ آپ کو اصل میں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں. اور جب بندہ ایک خاص اندازے پہ آ جاتا ہے پھر اللہ اس سے کام لے لیتا ہے. اور پھر فرمایا, اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا. دعا کیجیے, اللہ ہمیں اپنے لیے چن لے, اللہ ہمیں سب سے کاٹ کے اپنا بنا لے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی چن لے. اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہم راہ لیے ہوئے جا, اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ, اس نے بڑی سرکشی کی ہے, اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے. دونوں نے کہا, ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں نہ بڑھ جائے. جواب ملا, تم بالکل خوف نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. جابر حکمران کے سامنے موسیٰ کھڑے ہیں اور اللہ کہتے ہیں, لا تخف, مت ڈرو, ڈونٹ بی, ڈونٹ وری, میں ساتھ ہوں. اللہ ساتھ ہو تو بندہ کسی کا خوف نہ دل میں رکھے, اور سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی رہوں گا. تم اس کے پاس جا کر کہو, ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں, تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کی سزاؤں کو موقوف کر دے. ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں, اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے. ہماری طرف وہی کی گئی کہ جو چھٹلائے اور اوگردانی کرے گا اس کے لیے عذاب ہے. فرعون نے پوچھا, اے موسیٰ, یہاں دعوت کے بڑے خوبصورت نقطے ہیں, تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو ایک خاص صورت شکل عنایت فرمائی, پھر راہ سجھا دی. اس نے کہا, اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہونا ہے. ٹرکی کوسچنز پوچھ رہا ہے فرعون, تاکہ ذرا سی بات پہ غصہ کرے اور ایک دم ریئیکشن شو کر دے. لیکن موسیٰ بھی ایک اچھے کھلاڑی کی طرح صرف وہی بال کھیل رہے ہیں جس پہ کھیلنا تھا. دائیے دین کو پتا ہونا چاہیے کس سوال کا جواب دینا, کس کا نہیں دینا, کب دینا اور کب نہیں دینا. سنیے جواب موسیٰ کا. کہنے لگے, ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے, ہاں نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, اور اسی میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنا دیے, اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے, پھر برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں. تم خود کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ. کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. دل سے پڑھیے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ, آج تو ہمارے بھی سینے کھول دے. اے اللہ, آج بھی تو ہماری زبان پہ حق جاری کر دے. اور ایک اور دعا کیا تھی, ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. اے ہمارے رب, ہمیں خوف ہے کہیں ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے اور کوئی ہم پہ سرکشی میں نہ بڑھ جائے. کیا سیکھا؟ دعوت دیتے ہوئے نرمی سے بات کرنی ہے. نماز چاشت کا اہتمام کرنا ہے، سچائی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، راہ راست سلامتی کا راستہ ہے اس پر چلنا ہے، جادو ٹونے سے بچنا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سینوں کو کھول دے اور گھر والوں کو معاون بنا دے۔ آگے جادوگروں کا قصہ ہے، آیت 55 سے 76۔ سچے ایمان کی حقیقت، نیا نیا ایمان جب دل میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت نخرا۔ اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں واپس لوٹائے جائیں گے۔ ذرا 3 سیکنڈ سوچئے، کیا سنا؟ اس مٹی میں جائیں گے ہم سب، ہے پھر اکڑ؟ ہے کوئی تکبر کی گنجائش؟ اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو ضرور لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو، صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہوئے جمع ہو جائیں۔ بس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو کہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات کھڑی۔ پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چپکے چپکے مشورے کرنے لگے۔ کہنے لگے، یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین دین کو برباد کر دیں، اور تم بھی اپنا کوئی دعویٰ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ۔ جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ کہنے لگے، موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا پھر ہم ڈالنے والے بن جائیں، یعنی ٹاس کر لیتے۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ بس موسیٰ نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ موسیٰ ڈرے؟ جی، انسان تھے، بشری تقاضے پہ سانپ کو دیکھ کے ڈرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم نے فرمایا، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا۔ کتنا سخت امتحان تھا انبیاء کا، آج آپ اور میں دعوت دینے جائیں اور پہلے اس سٹیپ سے گزرنا پڑے کہ سانپ پکڑنے پڑیں۔ کتنے جائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے، انہوں نے جو کچھ بنایا یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ یہ ہے سچا ایمان، پھر فائدے نقصان نہیں دیکھے اور پکار اٹھے، ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کہنے لگا، کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے؟ یقیناً تمہارا بڑا بزرگ ہے۔ اپنے ہی لوگوں پہ شک کرنا فرعونیت ہوتی ہے۔ جس نے تم سب کو جادو سکھایا، سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر چڑھا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پہ دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، اندر حق کا آدھا ہے، دنیا ساری ایک طرف اور اللہ کی بات ایک طرف۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، اللہ ہمیں بھی اتنی جرات دے دے۔ تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی کی حد تک ہے۔ ہم اس امید پر اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سچا ایمان اندر آتا ہے تو یہ تبدیلی آتی ہے ایک دم۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا، اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا، اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیش کی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا۔ اللہ ہمیں پاک کر دے شرک سے، کفر سے۔ گناہ سے. کیا سیکھا؟ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے آگے لے کر آنا ہے. بس یہ سیکھ لیجئے اس حصے سے کہ ہم نے حق کے آگے جھک جانا ہے. آگے ہے آیت 77 سے 89. ٹاپک لکھیے فتح کے بعد. جب فتح ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل, پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑے جانے کا ڈر ہونا, نہ آ پکڑنے کا ڈر ہوگا اور نہ خطرہ. سوچیے موسیٰ کی امتحان کتنے سخت ہے. اس وقت فیل مجھے ہو رہا ہے, پہلے عصا پھکوایا, پھر سانپ پکڑوایا, پھر فرعون کے آگے تبلیغ کروائی, اور اب سمندروں کے بیچ میں سے گزارا جا رہا ہے. کتنا مشکل وقت ہے موسیٰ کے لیے. اللہ اکبر. فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا, پھر تو دریا ان پر چھا گیا جیسا کہ چھانے والا تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا. اے بنی اسرائیل دیکھو, ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا اور تم پر منو سلوا اتارا. تم ہماری دیوی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو, ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا. ہم بے شک میں نے بخش دینے والا ہوں. اللہ ہمیں بھی بخش دے جو توبہ کریں, ایمان لائیں, نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں. اے موسیٰ, تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں, اور میں نے اے رب اب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے. فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا. بس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ میری قوم والو, کیا تم میں سے تمہارے رب نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا یہ مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی, بلکہ ہم پر زیورات تمام قوم کے بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا اور اس طرح سامری نے بھی ڈال دیے. پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا, یعنی بچڑے کا بت, جن کی گائے کی سی آواز تھی. پھر کہنے لگے یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی. لیکن موسیٰ بھول گیا. ہر دور میں ایسے ہی سامری ہیں جو لوگوں کے ایمان خریدتے ہیں. کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب تک نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا؟ بہت ہی پیارا قصہ ہے, بار بار سن رہے ہیں اور ہر جگہ سیکھنے کی باتیں ملتی ہیں. ابھی ہم نے کیا سیکھا؟ موسیٰ احکام کی پیروی کرنے والے تھے. میرا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ کے حکم کو سن کر؟ نالائق اور گمراہ لیڈر قوم کو بھی لے ڈوبتے ہیں. کیا میں وعدے پورے کرتی ہوں؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے, کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرنا, جھوٹے اور نقلی خدا چاہے زندہ ہوں یا مردہ کوئی مدد نہیں کر سکتے, تو اللہ کے ماں سوا کو نہیں پکارنا. آگے دیکھیے آیت 90 سے 104. ٹاپک لکھیے مواخذہ, پکڑ. موسیٰ کی قوم پر ناراضگی, یعنی شرک دیکھ کر سن کر موسیٰ کو غصہ آ گیا. اللہ ہمیں بھی ایسے شرکیہ کاموں کو دیکھ کر غصہ دلا دے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ, اور ہارون علیہ السلام اس سے پہلے ہی ان کو یہ بات کہہ چکے تھے, اے میری قوم والو, اس بچڑے سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے, تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہے, بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے جاؤ. انہوں نے جواب دیا موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے. موسیٰ کہنے لگے ہارون, انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ کیا آپ میرے پیچھے نہ آئے؟ کیا آپ بھی میرے فرمان کے نافرمان بن بیٹھے؟ کیا پتہ چلا جن کو کام دے کر آئیں پھر جانے پہ پوچھنا چاہیے کہ کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا, میری ماں جائے بھائی, میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ, مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ ایک ایک سے رپورٹ لے رہے ہیں, ایک ایک کا حال پوچھ رہے ہیں. اس نے جواب دیا، مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہ دی، میں نے تو قاصد الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اور اس میں اسے ڈال دیا، اس طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی۔ کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑائیں گے۔ اصل بات چاہیے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ دعا کیجئے کہ ہمارے اندر سے بھی اللہ ہر طرح کا شرک ختم کر دے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے، اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ ہے۔ کیا ہوگا اس دن؟ سوچیے ذرا سنتے ہوئے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے، خوف سے آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے، یہ ہے آپ کی میری 30, 40, 50 سالہ زندگی۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں، ان میں سب سے زیادہ اچھی رائے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم صرف ایک ہی دن دنیا میں رہے۔ سوچئے، اسے ایک دن کے لیے ہم اپنی نہ ختم ہونے والی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، تو کیا سیکھا؟ اپنے اپنے بچڑوں کو ڈھونڈنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے قرآن کے پیغام کو بولیے عام کرنا ہے، نفس پرستی سے بچنا ہے، اور برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا، اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اب خاتمہ سورت کی طرف آیتیں چلتی ہیں، آیت نمبر 105 سے 115، 105 سے 115، ٹاپک لکھ لیجئے، اب دل ہموار کرنے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مراد یہ کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا ہوگا، اتنے بڑے بڑے تھے اور ان کو تو نظر آنے والی چیزوں میں پہاڑ ہی دکھتے تھے، تو جواب سن لیجئے، تو آپ کہہ دیجئے انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو بالکل ہموار میدان چھوڑ دے گا۔ تصور کی آنکھ سے دیکھیے، پوری زمین چٹیل پیرلل، جیسے بلڈنگ سب گرا دی جائیں اور اوپر بلڈوزر پھر جائیں، قیامت کا بلڈوزر سارے ناموں کو نیچا کر دے گا اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا، جس میں نہ تو کہیں موڑ توڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ دیکھے گا، جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، جس میں کوئی کجی نہ ہوگی اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر پھسر کے۔ قیامت کے دن خسر پھسر کی آوازیں ہوں گی اور کچھ بھی سنائی نہ دے گا، اس دن سفارش کچھ کام نہ سکے گی، مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے، جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تمام چہرے اس زندہ اور قائم دائم اور مدبر اللہ کے سامنے ایک کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے، یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لادا۔ دعا کر لے اللہ میں ظلم سے بچا لے، اور جو نیک عمل کرے اور ایماندار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا۔ اس طرح ہم نے تجھ پر عربی میں قرآن نازل فرمایا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا۔ پوری سورت توحا میں ڈر 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 کی بات ہے، اللہ ہمیں اپنا ڈر دے دے۔ کیوں سنایا؟ تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ پیدا کرے، پس اللہ علی شان سچا اور حقیقی بادشاہ، تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں یہ دعا کر، کیا سب مل کے مانگیے، قُل رب زدنی علما، پروردگار میرا علم بڑھا۔ نوٹ کیا آپ نے پارے کا ٹاپک کیا تھا؟ استاد اور شاگرد، دو دعائیں ہیں اس بارے میں علم کے متعلق، یہ کبھی شاید پہلے آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں کیا، رب اشرح لی صدری، اور دوسرا ربی زدنی علما, ہم کیا کہتے ہیں؟ ربی زدنی مالن, اللہ مال میں اضافہ کر دے. تو آج سے دعا کیجیے, ربی زدنی علما, اے میرے رب میرا علم بڑھا دے. ہم نے آدم کو پہلے سے تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہ پایا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1316, جابر راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا, اور بخیلی سے بچو کیونکہ بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. بخیلی نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ وہ لوگوں کا خون بہائیں اور ان کی حرام چیزوں کو حلال سمجھیں. بولیے, ربی زدنی علما. کیا سیکھا؟ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی, حق تلفی نہیں کرنی, دل کی زمین کو ہموار کرنا ہے, قرآن سے شفا حاصل کرنی ہے, قرآن کو ترتیل سے پڑھنا ہے, نیکی کا ارادہ کر کے اس پر قائم رہنا ہے, اور اپنے علم میں اضافے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. اور آیت 116 سے 128, یہ اسی میں آپ کی آیت تدبر ہے اس بارے کی. دنیا میں روح کو اندھا رکھا, آخرت میں آنکھیں اندھی ہو گئیں. اگر آپ میں سے مجھ سے کسی سے کوئی کہے کہ آپ چند دن کے بعد اندھی ہو جائیں گی, سن کر کیا ہوگا دل میں؟ خوف آئے گا نا. یہاں اللہ ایک ایسی ہی خبر دے رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو ابلیس کے سوا سب نے کیا, اس نے انکار کر دیا. بار بار اس کا یہ جرم دہرایا جا رہا ہے, کیا ایک بار تھا, تذکرہ بار بار ہو رہا ہے. اور ہم نے کہا, آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے, خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جائے. یہاں تو تجھے آرام ہے, نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا, اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے. لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا, کہنے لگا, کیا میں تجھے ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور بادشاہت نہ بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا, پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی, پس بہک گئے. پھر ان کے رب نے ان کو نوازا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کی رہنمائی کی. فرمایا, تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ, تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو میری ہدایت کی پیروی کرے, نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا, اور ہاں جو میری یاد سے روح گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی, اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا کہ الہی, مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا, حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا. جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا, تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا. کوئی استاد یہ نہیں چاہتا کہ اس کا سکھایا ہوا سبق شاگرد بھول جائے. یہی نصیحت آپ کو کروں گی, اس قرآن سے جو کچھ لے رہے ہیں نا, اس کو پلے سے باندھ لیں, کبھی نہ بھولیے, ورنہ انجام بہت برا ہے. کیا تو نے آیتوں کو بھلایا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے. ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے, اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے. ان آیتوں کی آپ کو تفسیر بھیجیں گے, یقین کرے رو رو کے سننے والی آیتیں. قیامت کے دن کچھ لوگ اندھے اٹھیں گے. وجہ کیا کہ دنیا میں قرآن سے اور علم سے اندھے تھے, اللہ ہماری آنکھیں دنیا میں کھول دے. فرمایا, کہ ان کی رہبری اس بات نے نہ کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ پر یہ چل پھر رہے ہیں, یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے, توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا, تاریخ کے قصوں سے سبق حاصل کرنا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا, زندگی کی تنگی سے بچنے کے لیے اللہ کے ذکر سے منہ نہیں موڑنا. یہ جو آج کی تنگی ہے نا, ڈپریشن, یہ بھی اصل میں اللہ کی آیتوں سے اعراض ہے. چند آیات آخر کی پارے میں, آیت 129 سے 135, دعوت کے نتیجے کا انتظار کیجئے. ہم بعض اوقات دعوت دے کر بہت بے صبرے ہو جاتے ہیں، اب لوگ مان بھی تو جائیں. کہا نہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى. اگر تیرے رب کی بات پہلے سے ہی مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا. یعنی اللہ کا صبر ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں. بس ان کی باتوں پہ صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے. سورج نکلنے سے پہلے بھی اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے. بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لیں. تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے. کیا کرو؟ دیکھیے چوتھی دفعہ یہ حکم آ رہا ہے اس بارے میں. کیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید کیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے. ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیتے ہیں. آخر میں بول بالا پرہیزگاروں ہی کا ہے. انہوں نے کہا، یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں سے واضح دلیل نہیں پہنچ چکی؟ اور ہم اس سے پہلے ہی ان کو عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابے داری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے. کتنا بندے کو خوف آنا چاہیے اس آیت کو پڑھ کے. کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو. ابھی ابھی قطن جان لو گے کہ راہ راست والے کون ہیں اور راہ یافتہ کون ہے. تو یہ تھی سورت طہٰ اور یہ تھا 16 پارہ. ان آخری آیتوں سے کیا سیکھا؟ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرنی ہے، تنقیدی رویوں پہ صبر کرنا ہے، اپنے رب کی حمد و ثناء کے ساتھ تسبیح کرنی ہے، دنیا کی شان اور شوکت آزمائش ہے اس سے بچنا ہے، حلال طیب رزق کھانا ہے، رزاق صرف اللہ کی ذات ہے، اسی پہ توکل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ اللہ نے پورا کروا دیا. چند چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک چھوٹی سی پوئم ہے جس میں آج کے پارے کے تھیم کو پیش کیا گیا ہے. یہ ایک دو سلائڈز دیکھ لیجئے. استاد پینسل کی مانند ہیں جو چھل چھل کر اپنی زندگی تو ختم کر دیتی ہے مگر طالب علموں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیتی ہے. اللہ ہمیں اپنے استادوں کی قدر کی توفیق دے. استاد اور شاگرد کا رشتہ کاغذ اور قلم کا رشتہ ہے. کاغذ اور قلم کا رشتہ کیسے ہے؟ کاغذ نیچے بچھ جاتا ہے تو قلم اس پہ لکھتا جاتا ہے. شاگرد جتنا ہمبل اور صاف کورا ہوتا ہے اتنا استاد کو اس کو علم سکھانے سے مزہ آتا ہے. جس طرح اسلام نے انسانوں کو استاد کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ کیا ہے اور استاد کو بے حد عزت اور احترام دیا ہے، اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے بحثیت معلم بیان کیا ہے. خود آپ نے فرمایا، انما بعثتُ معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ ہمیں بھی اس منصب پہ رکھے. حضرت عمر فاروق سے کسی نے پوچھا، اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی ہے؟ کہنے لگے، کاش میں ایک معلم ہوتا. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنا دے. پوئم چلتی ہے، سلائیڈ پہ ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے. شروع کیجئے. انہوں نے پوئم لکھ کر دی تھی، میں نے کہا میں تو پڑھ نہیں سکتی اتنی خوبصورت جتنی یہ معصوم سی بچی نے پڑھی ہوئی ہے. اپنے استادوں کے لیے دعا کرتے ہوئے سنیے گا.
اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام دینا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام دینا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. اتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا. ان پڑھ اور جاہل قابل مجھے بنایا، دنیا کی علم و دانش کا راستہ دکھایا. اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام دینا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے, ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسمان سے, پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے. واقف نہ تھا ذرا بھی اتنی بڑی جہاں سے, مجھ کو دلا دیا تھا اچھا مقام کہنا. اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام دینا, استاد محترم کو میرا سلام کہنا. جینے کا فن سکھایا مرنے کا باق فن بھی, عزت کے گر بتائے رسوائی کے چلن بھی. کانٹے بھی راہ میں ہیں پھولوں کے انجمن بھی, تم فخر قوم بننا اور نازش وطن بھی. ہے یاد مجھ کو ان کا ایک ایک کلام کہنا, اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام دینا, استاد محترم کو میرا سلام کہنا. ہاتھوں میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے, جو کچھ کیا رقم ہے استاد کی عطا ہے, جو فخر تازہ دم ہے استاد کی عطا ہے, اس کی عطا سے چمکا خاطب کا نام کہنا. اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام دینا, استاد محترم کو میرا سلام کہنا.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.